الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بقرة کی آیت 177 یہ ایک طویل آیت ہے اور مختلف کتابوں کے اندر مختلف علماء نے اس کو نام تک دیا ہوا ہے آیت البر کیونکہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بہت سارے اینگلز کور کر کے بتایا اور سمجھا دیا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اصل میں نیکی کسے کہتے ہیں۔ عربی کے اندر جو لفظ نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش کے اندر ہم پائٹی یا پائسنس بولتے ہیں، جو وہ ہے بر۔ جو پائس بندہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بارون، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے برون۔ یہ لفظ تو ہم لوگ ہی سنتے ہیں، البتہ برون کی جمع جو ہے یہ ہمیں نام پتہ ہے، ابرار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، نام میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی استعمال کیا ہوا ہے، جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ان میں سے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا، مال ابرار جو کہ نیک لوگ ہیں بہت زیادہ، ان میں ہمارا بھی شمار کرنا۔ تو نیک بندے کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے لفظ۔ ویسے گرامیٹیکلی یہ ان لفظوں میں سے ہے غالباً جو کہ ہم لوگ اردو میں غلط استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسا ہم لوگ استعمال رکھا، ہم نے نام رکھا ہوتا ہے اقرا، اقرا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، اور وہ بھی حکم ہے میل کے لیے، فیمیل کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر فیمیل کے لیے لفظ ہوتا تو ہوتا اقرائی، لڑکے کے لیے یہ حکم ہے کہ پڑھو اقرا، اب ہم نے نام رکھا ہوتا ہے لڑکیوں کا، یعنی گرامیٹیکلی غلط نام رکھا ہوا ہے ہم نے، اپنی کم سمجھی کی وجہ سے غلط نام رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ابرار جو ہے یہ تو جمع ہے، بہت نیک لوگ، تو ایک بندے کا نام ابرار رکھنا یہ گرامیٹیکلی بھی غلط ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الآداب کے اندر 5609 حدیث ہے، جس کے اندر محمد بن عمر بن عطا انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، نیک سے ہوتا ہے، جیسا وہ سنگلر بتایا تھا اس طرح برون نیک، برہ رکھا، نیک رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع کیا ہے، برہ نام جو تم نے رکھا ہوا اپنی بیٹی کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو منع کیا تھا۔ اور انہوں نے فرمایا میرا بھی پہلے نام برہ ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا؟ لا تزکو انفسکم، اپنا آپ کو خود بہت زیادہ پاک صاف کر کے بیان مت کرو، اللہ عالم و بے اہل البر منکم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے اصل نیک کون ہے، تم نے نام رکھا ہوا ہے برہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیک ہو کہ نہیں ہو، اسے ایسے نام مت رکھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کا کیا نام رکھا جائے، کہا زینب، تو یہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نام رکھا تھا، ان کا اصل نام برہ تھا۔ تو لفظ میں ابرار کی بھی اگزامپل بتا رہا تھا کہ یہ تو گرامیٹیکلی بھی یہ منع ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگزیکٹلی اسی نام کو منع کیا ہے، کہ وہ نام رکھنا جن سے بہت زیادہ انسان کے اندر جو زاہد تقوی اور نیکی کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ اظہار ہے ان کو منع کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ہم اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر جو دوسرا پارا یہاں شروع ہوتا تھا، وہ جو دو رکوع چلتے تھے جس کے اندر تحویل قبلہ کا حکم تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کیا ایشو تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں اعتراض کیا گیا تھا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا کیا جواب تھا ان اعتراضات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات اچھی طرح کھول کے بتائی تھی کہ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا تھا، تاکہ ہم جان لیں کہ ان لوگوں میں سے کون نیک ہے، کون ہے جو واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور کون ہیں جو اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آزمانے کے لیے کیا تھا تم لوگوں کو، ایک طرف قبلہ پہلے وہ رکھوایا، پھر نماز کے دوران ہی اس کا حکم چینج ہو گیا کہ اب ہم نے نماز اس طرح رخ کر کے پڑھنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے کیا تھا، اور اچھی طرح بتایا تھا کہ اصل حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے، بلکہ اصل حکم کیا ہے، اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ بس اللہ کو مانا جائے، اللہ کے رسول کو مانا جائے، وہ جب جیسے حکم دیں بس ہم نے وہ پیروی کرنی ہے۔ تو یہاں پر اب اتنے زیادہ آیات چھوڑنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرے کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف رکھتے ہو۔ جو ہدایات یا جو بھی احکامات ہیں ان کا ظاہر جو ہے ان کے اوپر چلنا یہ نیکی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نگیشن کی ہے, پہلے نگیٹ کیا کہ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اقوال موجود ہیں کہ اور نیکی کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سورہ قریش آپ سب کو یاد ہوگی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لئیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پریولیج دی ہوئی ہے قریش کو کہ ان کے جو قافلے ہوتے ہیں وہ سردی اور گرمی میں بغیر کسی خوف اور خطرے کے آرام سے ٹریول کرتے رہتے ہیں, ان پہ کوئی حملہ نہیں کرتا کیونکہ یہ کعبے کے کسٹوڈینز ہیں, ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا, ان کو ساتھ کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. اور یہ پورے عرب کے اندر ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے, حالانکہ وہ کوئی بادشاہ تو نہیں تھے عرب کے, لیکن ان کی ایک رسپیکٹ ایسی ہوتی تھی قریش قبیلے کی. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے, یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ کعبے کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر کہتے ہیں کہ اب تم سے تقاضا کیا ہے, فل یا بدو رب حاضل بیت, کہ تم بندگی کرو اس گھر کے رب کی. اس گھر کی بندگی نہیں, یا تم اور چیزوں میں پڑ گئے ہو, تم ظاہر میں پڑ گئے ہو, جس کی یہ جس کا یہ گھر ہے, جس کے گھر کے تم اتنے زیادہ وہ بنے ہوئے کہ ہم رکھوالی کرنے والے ہیں اس کی اور ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں, اس رب کی عبادت کے لیے جب تمہیں بلایا جا رہا ہے تو تم کیوں نہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بس اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے, جس کا یہ گھر ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اب کیا تھا کہ قریش اور وہ ان لوگوں نے جو اپنے نیکی کے تصور بنائے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی کے رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے ریچولس بنائے ہوئے نا, تم غلط چکروں میں پڑ گئے ہو, تم نے اس رب کی عبادت چھوڑ دی ہے اور تم اور چیزوں میں لگ گئے ہو. اسی طرح ہی سورہ حج کے اندر ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے سورہ حج کی آیت 37 کے اندر, لَيْنَارُ اللَّهُ, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا, ولا دماؤہا, نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک. اللہ تعالیٰ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولیکن ینالو لہ التقوی منکم, بلکہ اللہ تعالیٰ تک صرف تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے کس نیت کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ تم نے یہ قربانی کی تھی؟ قربانی ہر ایک نے کرنی ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے اندر دکھاوا آ گیا زیادہ اور اللہ تعالیٰ کا تصور پیچھے رہ گیا اور چیزیں زیادہ آ گئی ہیں قربانی کے, ویسا ہلا گلا بہت زیادہ ہو گیا اس کے اندر, نمائش زیادہ ہے, ہلا گلا زیادہ ہے, بعد میں دعوتوں کا اہتمام ہے وہ, اور ذہن سے وہ خیال نکل گیا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور یہ تھا کس کے لیے, کس کے لیے ہم نے قربانی کرنی تھی اور کیوں کرنی تھی, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا وہ جو ہوگا نا کہ تم نے اتنے جانور قربان کر دیے یا تم نے اتنی نمائش کر دی یا وہ, تو نہ خون نہ یہ گوشت یہ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ان میں سے, بلکہ اس کے بارے میں سنت طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تین حصے کرنے ہیں قربانی کے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے ہمسائے رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ ضرورت مندوں کے ہاں تقسیم کر دو. یہ بھی خلاف سنت ہوگا کہ سب کچھ تقسیم کر دو. سنت ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے دوستوں اور ہمسایوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ محتاجوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب تھی تم سے, کہ تمہارے اندر تقوی, اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا خیال ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں, گاڈ کانشیسنیس کتنی ہے, تمہارے شعور میں کتنا اللہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ چاہیے تھا, بس اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے اور ان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, کہ اصل جو سیدھا راستہ تھا وہاں سے بندہ ہٹ کے کام وہی کر رہا ہوگا, لیکن جو پیچھے بیک گراؤنڈ اور جو خیال ہونا چاہیے تھا, جو کانشیسنیس ہونی چاہیے تھی, اس سے ہٹ کے بندہ کسی اور طرف لگ گیا. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں بائبل کے اندر یا انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت کے علماء تھے یہودی, ان کو اچھی طرح کرپ کیا ہوا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 23 کے ورس 24 کے اندر فرمایا ہوا ہے, یو بلائنڈ گائیڈز, تم اندھے لوگ, جو تم لوگ دوں کو تو ہدایت دے رہے ہو تو خود اندھے ہو تم لوگ, یو اسٹرین آؤٹ نیٹ بٹ سوالو اے کیمل, تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو مچھر جو ہے اس کو تو تم چھانتے ہو لیکن اونٹ جو ہے اس کو تم نگل جاتے ہو, اونٹ بڑی بڑی چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تم بال کی کھال اتار رہے ہوتے ہو, لوگوں کو اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیتے ہو اور بڑی بڑی چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی. اسی طرح اسی چیپٹر 23 کے ورس 27-28 کے اندر فرمایا ہوا ہے, واؤ ٹو یو, ہلاکت ہو تمہارے اوپر ٹیچرز آف لاء, تم لوگ ویسے تو بڑے جو ہے نا قانون سکھانے والے لوگ ہو, یو ہیپوکریٹس, منافق لوگ, یو آر لائک وائٹ واش ٹومز, تم تو سفید قبروں کی مانند ہو, وچ لوگ بیوٹیفل آن دی آؤٹ سائڈ بٹ آن دی ان سائڈ آر فل آف ڈیڈ مینز بونس اینڈ ایوری تھنگ ان کلین. تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ اس طرح ہو جس طرح سفید ماربل لگی ہوئی قبریں ہوتی ہیں جو باہر سے تو بہت صاف ستھری چمکائی بھی ہوتی ہیں, ان پہ بہت کچھ کیا ہوتا ہے اور اندر سوائے سوکھی ہڈیوں کے اور گند کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ان دا سیم وے آن دا آؤٹ سائڈ یو اپیئر ٹو بی پیپل ایز رائچیس, اسی طرح ہی تم باہر سے تو بڑے لگتے ہو کہ بہت نیک متقی ہو, خدا خوفی ہے تمہارے اندر, بٹ آن دی ان سائڈ یو آر فل آف ہپوکریسی اینڈ وکیڈنیس, لیکن ہاں اندر سے تمہارے اندر منافقت ہے اور گند بھرا ہوا ہے تمہارے اندر. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس دور کے علماء کے بارے میں. اب علماء جو ہیں ظاہراً وہ پورے کا پورے دین کے اوپر عمل کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کیا کر لیا تھا, چند چیزوں کے اوپر سارا فوکس کر لیا, چند چیزوں کو اہم بنا دیا, جو چیزیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں تھیں ان کے اوپر صرف نظر کر لیا, جو چیزوں پہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا بلکہ دوسروں کے اینڈ کے اوپر بات آ رہی تھی اس پہ فل کے فل فتوے دے دیے انہوں نے, بظاہر وہ نیک لوگ بنے ہوئے تھے. تو انسان جو ہے وہ وتھ ٹائم نیکی کا جو اصل تصور ہوتا ہے وہ اس سے ڈیویٹ ہوتا جاتا ہے. نیکی کے بارے میں اب عام طور پہ ہم لوگ اگر کبھی ڈیفائن کرتے ہیں یا جب بھی ہم کسی دیندار بندے سے معلوم کریں کہ نیکی کیا ہوتی ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے بتائے گا آپ کو کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نماز پڑھنا نیکی ہے, روزہ رکھنا نیکی ہے, حج عمرہ کرنا نیکی ہے, زکوٰۃ کرنا, یہ چیزیں کرنا یہ نیکی ہے, وہ ان کو کاؤنٹ کر کے بتائے گا. باقی چیزوں کے اندر جو مرضی ہو رہا ہو, مثال کے طور پہ یہ تو نیکی کاؤنٹ کر کے بتائیں گے جی پہلی صف میں کھڑا ہونا نیکی ہے. اب پہلی صف میں بالفرض اور لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلے دھکے دے دو کہ گھس گئے اندر, وہاں پہ لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے گھسیں, اس چیز کا خیال نہیں کریں گے, بس نیکی یہ ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح اگر راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور لوگ اوور آل جا رہے تھے تو وہ دھکم کھیل کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو رہی ہو یا کچھ, یا ڈرائیونگ کریں تو ریش ڈرائیونگ بھی کریں گے, اشارہ کاٹیں گے, ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے. نیکی کیا ہوگی, بس ان کے نزدیک کہ میں داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں نیکی کا کام کیا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے نیکی کا کام ہے, ٹخنے سے اوپر شلوار ہے یہ نیکی کا کام ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری کی کتاب الحج کے اندر 1672 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے دن عرفات سے لوٹ رہے تھے, یوم عرفہ حج پہ تھے اور عرفات سے لوٹ رہے تھے واپس. اب اگر آپ لوگوں کو کبھی جانا ہو, ایٹ لیسٹ ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں کہ بہت رش ہوتا ہے, بہت خلقِ خدا ہوتی ہے, لیکن آف کورس وہ ایک آپ کو بہت ایریل ویو دکھا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے کیا ہے, نیچے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ بہت گرمی, بہت ہجوم ہے, لوگوں کا بیچ میں راستے میں سامان بھی ہے وہ بھی ہے, اور بالکل اس طرح جیم پیک ہو کے تھوڑا تھوڑا ہو کے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ آگے والے بندے کے ساتھ بھی پاؤں لگ رہے ہوتے ہیں, پیچھے والے کے ساتھ بھی لگ رہے ہوتے ہیں پاؤں, تو ایزی نہیں ہوتا, وہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہوتا وہ. اور کیونکہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ جانا ہوتا ہے, پیدل جانا ہوتا ہے یا اونٹ پہ سواری پہ, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن وہاں سے واپس جا رہے تھے, تمام حاجی جا رہے ہوں گے اب اس طرف, رش وغیرہ سب کچھ, وہ سب کچھ تھا اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگ اونٹوں کو مار رہے تھے تیز تیز, جس طرح ہوتا ہے نا کہ میں پہلے نکل جاؤں کسی طرح سے, اور وہ دھکم کھیل ہو رہی ہے. وہ ابھی کون لوگ تھے, صحابہ, صحابہ تھے نا جو رسول صاحب کے ساتھ حج کر رہے تھے, تھکم پھیل ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہی ہے, صحابہ اس طرح کر رہے تھے کسی طرح سے میں نکل جاؤں میں نکل جاؤں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے سے ان کو اشارہ کیا اور فرمایا ایوہ الناس, اے لوگوں غور سے سنو, علیکم بسکینہ, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بہت زیادہ وقار اور سکون کے ساتھ چلو, شور نہ کرو, دھکے نہ دو ایک دوسرے کو, یہ کام مت کرو, کام ڈاؤن ہو, آرام سے چلو, تمہارے اوپر ہے یہ, علیکم تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بے سکینہ, تم سکینت کے ساتھ چلو, وقار کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ چلو. فإن البر ليس بالإيذاء, تیز دوڑنے میں, دھکے دینے میں اور جلدی پہنچنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں جب بھی آپ کو لائن وغیرہ میں نظر آئیں گے, اب لوگ اس سے کا خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اس طرح دھکے دے رہے ہو لگ رہے ہو وغیرہ, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا کام نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا کہ تم نے دوسرے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا. ہاں بالکل, اس کو بھی منع کیا. ہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے, اگر بالفرض آپ کی نماز دیر بھی ہو گئی, آپ کو آپ کی نماز جا بھی رہی ہے بے شک, آپ کو پتہ لگ گیا کہ لوگ وہ نظر آ رہے ہیں کہ بس آخری اس میں بیٹھ گئے ہیں, اور کیا پتہ کسی لمحے سلام ہو جائے, یا آپ مسجد میں آرام سے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے اللہ کہہ کے رکوع میں کہا, آپ چپل اتاری دھرتے تو بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں آپ مسجد کے اندر, کس طرح سے میں رکوع حاصل کر لوں, میں منع کیا اس چیز سے. عین ممکن ہے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے تو جلدی سے لاگ کر کے رکوع میں آ گئے, تھوڑی دیر کھڑے بھی نہیں رہے, عین ممکن ہے کہ آپ نے لیگلی وہ رکوع شامل ہو گئے, اللہ تعالیٰ راضی کر دے اس نماز کو, قبول نہ کرے. یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی خیال کرنا چاہیے نا. مثال کے طور پہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, کلاس کے اندر تھا کہ آپ نے داخل ہونا ہے کلاس کے اندر, کلاس کے اندر جو بھی ٹائم تھا اٹینڈنس کا, پر لیکچر اٹینڈنس ہوتی ہے, آپ نے پہنچنا تھا. بالفرض یونیورسٹی کا رول ہے کہ 10 منٹ کے بعد اٹینڈنس ہوتی ہے, آپ کا باہر, آپ کے باہر تھے, آپ ایک دم سے بھاگتے بھاگتے ہیں, دروازہ ٹھاک کر کے کھولیں, آپ بھاگ کے چیئر پہ جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ٹیچر آپ کو کیا پتا ویسے ہی باہر نکال دیں کلاس. تو اس طرح اگر لیکچر میں بندہ داخل ہوگا, لیکچر جو ہوگا وہ عین ممکن اٹھا کے نکال دے. آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ حاصل یہ کرنا چاہتے لیکچر اٹینڈ ہو جائے اور میری اٹینڈنس لگ جائے میری, آپ کو اس نے اٹھا کے باہر ہی نکال دیا, باہر نکل جاؤ. یہ تو دنیا کی چیز ہے نا, تو ہمیں رزلٹ سامنے نظر آ جاتا ہے. جس چیز کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے وہ ہمیں آخرت میں جا کے پتہ لگے گا کہ وہ جو فلانی نماز تھی نا وہ قبول ہی نہیں ہوئی میری. صحیح بخاری کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے تھے, صحابہ اور بھی تھے, جب پڑاؤ ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی طرف نا لوگ سارے جمع ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں, سایہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بڑا خیال رکھ رہے ہیں نا. آپ سے معلوم کیا ہوا, کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ فقالو, انہوں نے فرمایا, سائمون, یہ بندہ روزے سے ہے, اس بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا, اس وجہ سے جو ہے نا اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے تو ہم اس کو ہوا وغیرہ دے رہے ہیں, اس طرح اس لیے ہم اس کو کمفرٹ دے رہے ہیں. فقالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس من البر الصوم فی السفر, یہ کسی قسم کی نیکی نہیں ہے کہ تم سفر کی حالت میں تم روزہ رکھو. جب اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی بھی آپ کو کہ آپ سفر کی حالت میں جب ہوں گے تو آپ روزہ نہ رکھیں, اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی آپ کو, چاہے وہ رمضان کا روزہ کیوں نہ ہو, اگر آپ سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی آپ کو, آپ اس سے بینیفٹ اٹھائیں. ہاں یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ جس طرح اس وقت میں تو سفر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا, شدید گرمی, پھر اوپر سے پتہ ہے کہ پیدل ہی جانا ہے آپ لوگوں نے, روزہ ہوتا بھی دن کا ہے تو دن کو جب ٹریول کر رہے ہیں آپ تو اس کے اندر پتہ لگے بہت پیاس لگے گی, بہت ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بالفرض آج کل کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جانا تو ہے کہیں جگہ, لیکن بالفرض موسم مناسب ہے, یا گاڑی پہ جا رہے ہیں ہم لوگ, اے سی لگا ہوا ہوگا, یا ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسی خواری نہیں ہونے والی, کوئی ایسی ڈیفیکلٹی سے ہم نے گزرنا نہیں ہے, تو پھر رکھا جا سکتا ہے. لیکن اصولاً جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں ہے. بالفرض آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے تھے, آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی, میں روزہ رکھتا ہوں آج, میں روزہ رکھوں گا, اور آپ ہی کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور ہے وہ نہیں رکھتا روزہ, اس میں اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے, اس کو کوئی کرب نہیں کرنا چاہیے اسے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا, بس ہم نے رکھا تم نے کیوں نہیں رکھا, تمہیں کیا مسئلہ ہے, جب سفر میں اجازت دی ہے تو اجازت ہے. اسی طرح مشرقین مکہ کا کیا کرتے تھے کہ حج عمرہ تو کیا کرتے تھے وہ, لیکن انہوں نے کچھ اپنے اصول بنا لیے ہوتے تھے کہ مثال کے طور پہ کہ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کسی وجہ سے گھر سے ایک دفعہ نکل آئے نیت کر کے, اب اس کے بعد اگر دوبارہ جانا پڑا گھر میں ہمیں, تو پھر یہ تو بہت بڑے گناہ کی چیز ہے کہ اب گھر سے گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے دوبارہ. اب یہ انہوں نے ایک اصول بنا لیا تھا, حالانکہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات تھی نہیں, لیکن انہوں نے وتھ ٹائم اس چیز کو ایک اپنا بنا لیا تھا کہ ایک دفعہ اگر حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکل پڑیں گھر سے, اب دوبارہ آپ نہیں داخل ہو سکتے. یہ ابھی چند آیات کے بعد ہی یہ واقعہ آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ 189 کے اندر فرمایا ہے, ولیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورہا. تو وہ کیا کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ اب گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیچھے گھر کے پیچھے جا کے دوار پھلانگ کے در میں آ جا کرتے تھے کہ ہم گیٹ سے تو نہیں داخل ہوئے, اس طرح عجیب عجیب حرکتیں بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ تم نے حرکت کی, بھائی یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے تم سانگ مار کے اندر آتے ہو. ولاکن البر من تقا, تو اصل نیکی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ نیکی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کاؤنٹ کر کے بتایا تھا, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ نیکی ہے اصل میں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر نیکی کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکی کیا, تم لوگوں جو تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہو وہ نیکی اصل میں کیا ہے. اب اسی کا انورس, یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دیندار ہیں وہ نیکی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, کہ وہ لائن کے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھیں گے, اشاروں کا خیال نہیں رکھیں گے, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے ٹخنے سے نیچے آپ کی شلوار جا رہی ہے یا نماز پڑھنا یا روزے رکھنا یہ نیکی ہے. بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں وہ اپنے فیملی کی طرف سے غافل ہوتے ہیں, ان کے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, کوئی بہت زیادہ کلوزنس نہیں ہوتی, بلکہ سختی ہوتی ہے مزاج کے اندر. لوگ ان سے کوئی ملنا اتنا پسند نہیں کرتے انہیں کہ ان کے مزاج کے اندر سختی ہے, یہ بہت اچھے نہیں ہیں, معاملات کے اندر ہی اچھے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں, زبان کے اوپر بڑا اللہ رسول چل رہا ہوتا ہے, معاملات کے اندر بالکل گندے ہوتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولیں گے آپ کے ساتھ, بیٹھے کہیں اور ہوں گے فون دے کہہ رہے ہوں گے یہ بس میں پہنچ گیا, یہ میں راستے میں ہوں, بس میں پہنچ گیا ابھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہ بالکل ہی ریجیکٹ کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پھر جو کلوز سرکل میں ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے جو دوست ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے یا ان کی اپنی جو اولاد ہوگی, وہ ایز ریئیکشن وہ ایسے لوگوں سے بد دل ہو جاتے ہیں. یار ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو, یہ بڑے نیک جو بنے پھرتے ہیں نا, وعدہ خلافی کرتے ہیں یا فلانا کام کرتے ہیں یا اس طرح جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا غلط ٹائم بتاتے ہیں, وہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ یہ بندہ جو نیک بن رہا ہے نا, وہ ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے, پھر لوگ اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. یہ جو اسلام کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں ایسا مسلمان نہیں بننا, اگر یہ اسلام ہے تو میں اس طرح ہی ٹھیک ہوں. پھر اب اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹڈ سیکولر مائنڈیڈ لوگ نظر آئیں گے آپ کو, جو خود تو اتنی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ یہی اینگل پروجیکٹ کریں گے کہ بھائی نیکی جو ہے وہ ٹھیک ہے, نمازیں اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے, لیکن اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلنگس میں اچھے ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں لوگوں کی, آپ لائن کا ڈسپلن کا خیال رکھیں. دیکھو باہر کے ملکوں کے اندر کتنا اچھا ڈسپلن قائم کیا ہوتا ہے لوگوں نے, باہر کا قانون کتنا اچھا ہے کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے, ہمارے یہاں دیکھو کتنا تنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو. آپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں, کمٹمنٹس پوری کریں. اگر آپ کوئی چیز مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو پوری گارنٹی دیں, یہ نہیں کہ اس ٹائم تو آپ نے جھوٹ بول کے مال بکوا دیا اور بعد میں آپ دوسری بات کر رہے ہیں. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں سیکولر مائنڈیڈ ہوں گے یا جو بہت زیادہ آج کل کے حساب سے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوں گے, وہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے کہ یہ نیکی ہے. تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ نیکی کا جو تصور یا جو اسلام کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر وتھ ٹائم لوگوں کے یہاں ڈیویشنز آ جاتی ہیں. تو جو اصل چیز تھی, جو بڑا کانسیپٹ تھا, اللہ تعالیٰ نے جو ایک براڈر وے میں کانسیپٹ دیا تھا نیکی کا, ان چیزوں میں سے صرف اپنے اپنے حصے پکڑ لیا ہے. جس بندے کو اپنے ذہن کے مطابق جو چیز مناسب لگ رہی تھی اس کو پکڑ لیا کہ یہ نیکی ہے, اس کو یہ اچھا لگ رہا تھا اس نے کہہ دیا یہ نیکی ہے. پھر اسی طرح نیکی کے اندر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان وہ واحد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہوئی ہے, اس کا اصل جو ہے وہ یہ جسم نہیں ہے بلکہ اس کا اصل جو ہے وہ اس کی روح ہے, اور اسی کے ساتھ اس کا جو ضمیر یا اس کا جو نفس ہے, نفس لوامہ, وہ اس کو ملامت کرتا ہے اگر انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر کوئی برے سے برا کام بھی کر رہا ہو اور اس کو اگر کسی اور بندے میں ہمت نہیں ہے نا اس کو کہنے کی, کسی اور کے علم میں نہیں آیا, اس بندے کے اندر ایک دفعہ کھٹکا ضرور آتا ہے کہ میں غلط حرکت کر رہا ہوں. یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جس طرح یونیورسٹی کے اندر اب بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, لڑکوں میں سے بھی لڑکیوں میں سے بھی, جو آ کے اپنے بڑے عجیب عجیب گناہ جو ہیں وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ کر بیٹھے تھے یا ہم سے اس طرح ہو گیا تھا, آپ بتائیں کہ اس کے اگینسٹ اب کس طرح توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے زنا کر بیٹھے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور جہاں پہ عالم دین بھی ہیں, ہر اعتبار سے علم کی بلندی کے اوپر ہیں وہ, لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلامک سوسائٹی کے گورنر بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی چیف جسٹس بھی تھے, تو اگر وہ فیصلہ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہوتا تھا. تو اس بندے کو جو لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کی زنا کر بیٹھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کیا, اس بندے نے دوبارہ تین دفعہ جب کنفیس کر لیا کہ میں نے یہ زنا کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس کو جا کے سنسار کرو, یہ شادی شدہ تھا, اس نے زنا کیا تھا, اس کو سنسار کیا جائے. اب وہ جو شخص تھا جس کو پتا تھا کہ مجھے سنسار کیا جائے گا, اس کو پتا ہے کہ آلریڈی پتا ہے کہ سزا یہ ہوتی ہے, وہ آ کے کہہ رہے ہیں, بلکہ حدیثوں میں کیا آتا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیں, اللہ رسول آپ مجھے پاک کر دیں, مراد کیا تھی وہ سزا دے دیں تاکہ دنیا کے اندر حساب معاملہ ہو جائے, میرا پورا دنیا کے اندر حساب میرا کلیئر ہو جائے, آخرت میں یہ چیز کیری فارورڈ نہ ہو. بالفرض آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا, اب اگلے بندے کے پاس دو چوائسیز ہیں, آپ کو معاف کر سکتا ہے یا آپ کے ساتھ بدلہ لے سکتا ہے. یا تیسرا یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر چھوڑ دے کہ آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا. اگر اس نے معاف کر دیا آپ کے اوپر سے وہ چیز ہٹ گئی, صاف ہو گیا آپ. اگر اس نے بدلہ لے لیا تب بھی آپ کے اوپر سے وہ چیز ہٹ گئی, پوری ہو گئی. اگر اس نے آخرت پہ چھوڑ دیا بہت مصیبت میں پھنسیں گے, بہت بڑی مصیبت میں پھنسیں گے اگر آخرت پہ اس نے چھوڑ دیا. تو یہ لوگ آ کے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کریں, دنیا کے اندر ہو آخر میں ہمیں کچھ نہ کیا جائے. تصور تو کریں کس قدر تکلیف والی چیز ہوگی وہ سنسار کرنا, کہ بندے کو آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے, مارے جائیں گے, مارے جائیں گے, جب تک کہ وہ اس کے اوپر سے اتنا خون نہیں بہا جائے گا کہ وہ اس زخموں کی وجہ سے مر جائے. بہت تکلیف دہ چیز ہوگی, بہت تکلیف دہ, اور رسوائی کتنی ہوگی علیحدہ. ان کے بہن بھائیوں کو نہیں پتہ لگا ہوگا یہ کیا کر کے بیٹھا ہے, ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ لگا ہوگا, ان کے سایہ کو نہیں پتہ لگا ہوگا, لیکن یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اندر ایک چیز تھی جس کو جو اس کو بار بار کرپ کر رہی تھی کہ نہیں نہیں تم نے غلط کیا ہے, اس کو کسی طرح سے اس کو مٹاؤ جا کے, ورنہ آخر میں بہت بڑی پکڑ ہوگی. وہ معاملہ تھا صحابہ کا. اسی قسم کا ایک واقعہ جو ہے جسے مسلم کے اندر روایت ہوا ہے کہ جب اس طرح ہو گیا تھا, سنسار کرنے کا حکم ہوا تھا, تو لوگ پتھر مار رہے تھے, جب صحابہ ہی تھے جو پتھر مار رہے تھے, تو مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے ان کو برا بھلا کہا سنسار کرتے ہوئے. ایک واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے مارا, خون کا چھینٹا جو تھا وہ ان کے کپڑے کے اوپر آ کے لگ گیا. سوچیں پتھر مارا, خون کا چھینٹا آ کے لگا, کتنی زور سے وہ کیا ہوگا. تو خون کا چھینٹا پڑا ان کے کپڑوں پہ, تو انہوں نے برا بھلا کہا اسے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو برا بھلا مت کہو, لقد تاب توبتن, جو توبہ اس نے کی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہوئی ہے اس کی توبہ کو, لو کوسے مت بین امتن, اگر اس توبہ کو میری پوری امت کے لوگوں کے اوپر بھی تقسیم کر دیا جائے نا, اس ایک بندے کی توبہ کو, لواسیت ہم, تو یہ میری پوری امت کے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہوگی توبہ. اس ایک بندے کی اتنی سچی گہری توبہ تھی کہ اس نے اپنے رسوائی کا خیال نہیں رکھا کہ میری رسوائی کتنی زیادہ ہوگی, اس نے اپنی تکلیف کا خیال نہیں رکھا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا, کون خیال رکھے گا. اس کے اندر اس نے جو توبہ کی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت, اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اگر میری امت, تم صحابہ, تم لوگ اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں سب پہ اگر تقسیم کر دیا جائے نا اسے, اور ایک اور روایت میں کہ پورے مدینہ کے رہنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے, تو سب کے سب جنتی ہو جائیں گے. تو میں جو پوائنٹ ریز کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو روح اور جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر ڈالا ہے, یہ اس کو ہر وقت پنچ کرے گا اگر وہ گناہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے جو گناہگار لوگ بھی ہیں, جو بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, ہمارے یہاں جتنے بھی یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز یا یہ سیاستدان, جو یہ لینڈ گرابرز ہیں اور سیاستدان بنے ہوئے ہیں, یہ لوگ کیا کریں گے کہ چاہے جو مرضی, جتنے مرضی قتل کر چکے ہیں اس کے پیچھے, جتنے مرضی لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کر چکے ہیں, جتنے مرضی لوگوں کی زمین کھا چکے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں گے, بالکل وحشیانہ زندگی نہیں گزاریں گے, کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں گے. وہ مثال کے طور پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں گھر کے پاس, جس طرح تاجک ہو کر ان لوگوں کا ڈھیر ہے, اب وہ ساری زمین انہوں نے قبضے پہ کی دی ہے, کتنے قتل کے کیسز ہیں اس بندے کے اوپر. یہ تو وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کے اندر جانا گولیاں چلا لیتے ہیں, کسی چیز کا کوئی قانون کا لحاظ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود اپنے ڈیرے کے باہر انہوں نے ٹھنڈے پانی کا واٹر کولر لگایا ہوا ہے, کھانا جو ہے یہاں پہ لنگر دے رہے ہوتے ہیں وہ. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ایک ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ کیا تھا, پتہ نہیں اس کو پیسے دیے تھے کیا ہوا تھا, کہ جی ایک مہینے ایک نابینا شخص جو ہے وہ کھوکر صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے ان کو 20,000 روپئے دیتے ہیں, اور اس کی کوریج دکھائی تھی کہ اس طرح وہ ہوتا ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اور نکی کی کیا کیا کام کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے سیاست بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, لیکن دوسری وجہ کیا ہے؟ انسان کا ضمیر انسان کو سونے نہیں دیتا, گالیاں دے رہا ہوتا ہے انسان کو, برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کیا حرکت کرتے رہتے ہو. اسی طرح یہ دیکھیں کہ اب ملک ریاض جو ہے, اس نے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کی زمین کتنی کھائی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو رشوت دی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کا مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ جتنا زیادہ ترقی کرتے ہیں نا, اتنا زیادہ کرپشن پھیلتی ہے سوسائٹی کے اندر. جوڈیشری میں کرپشن پھیل گئی, فوج میں کرپشن پھیلی ان کی وجہ سے, بیوروکریسی, سیاستدان بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ, کہاں کہاں نہیں ہوتا, پولیس کے محکمے ہر جگہ. اور میڈیا والی بات تو وہ کلیئر بھی ہوئی تھی, جو سارے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں سب کے نام آ گئے تھے جو اس کے ایک طرح کے پے رول کے اوپر ہیں. لیکن اس کے باوجود پیمز کے سامنے اس نے ایک ہوٹل بنایا ہوا تھا جہاں پہ مفت کھانا ہوتا تھا, جس طرح یہ بتا رہے ہیں ابھی کہ रेडी वाला जो है उसको 5 मरले का प्लॉट दिया है और उसको कहा है कि घर बना के भी दूंगा। इस तरह बहुत सारे जो दीनी इदारे भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हो गए, उनके भी सबसे बड़े डोनर्स में ये शामिल है। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि डिप्रेशन की गोलियाँ खाने वाले लोग जो हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती जब तक वो अपने आप को, अपने नफ्स को तस्कीन ना पहुँचा सकें कोई ना कोई नेकी का काम करके। कोई ना कोई नेकी का काम ज़रूर करेंगे ताकि उनके अंदर ये तसल्ली हो। आपको ये नज़र आएगा कि जो सिंगर्स भी होंगे, वो देखिए जब वो शोहरत हासिल कर लेते हैं, जो क्रिकेटर्स होंगे जब वो एक ख़ास लेवल हासिल कर लेते हैं, वो चैरिटी के मैचेस करेंगे। फिर वो ख़ुद आपको नज़र आएंगे कि वो पोलियो के एड्स में वॉलंटरली आ रहे हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। सिंगर जो हैं वो चैरिटी के लिए गाने गाते हुए आपको नज़र आएंगे। वो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं? अगेन, इंसान जितना मर्जी गुनाह कर रहा है उसके अंदर उसका नफ्स जो है ना उसको सुकून नहीं करने देता, चैन नहीं करने देता। तो इसलिए नेकी जो है वो उसकी मजबूरी है। लेकिन जैसा बता रहा था आपको कि हर बंदे ने अपने मुताबिक जो चीज़ उसके जहन को सेटिस्फाई कर ले उसने नेकी का वो तसव्वुर पकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर नेकी का जो असल तसव्वुर है, जो अल्लाह ताला के हाँ जो मकबूल है, इसको अल्लाह ताला कबूल करेंगे वो बयान कर रहे हैं। पहले निगेशन है तमाम गलत चीज़ों की, जैसा मैंने बताया कि धक्कम खेल हो रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मशरिक मगरिब की तरफ जो मुँह कर लेना ये नेकी नहीं, असल नेकी तो कुछ और है, ये तो हुक्म था मेरा, जो हुक्म होगा वैसे कर रहे हैं, ये नेकी नहीं है। तो इसी से हम लोग ये भी अखज़ कर सकते हैं कि जो इबादात का, जितनी भी हमारी इबादात होती हैं उनका जो ज़ाहिर होता है वो असल नेकी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी कहा, क्या कहा है, कद अफलहल मोमिनून, वो मोमिन जो हैं वो फलाह पा गए, अल्लज़ीना हुम सलातेहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, ध्यान तवज्जो उनका होगा अल्लाह ताला की तरफ। ये नहीं कहा कि हाथ कहाँ बांधते हैं, पैर कितने सीधे होते हैं कितने नहीं होते, रफ़ा दैन करते हैं नहीं करते, आमीन बोलते हैं नहीं बोलते, ये नहीं कहा, जो खुशू पैदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स नमाज़ पढ़ने आया, कौन थे ज़ाहिर बात है सहाबी थे, वो नमाज़ पढ़ी उन्होंने, जो नमाज़ पढ़ के जाने लगे थे आपने कहा दोबारा नमाज़ पढ़ो, दोबारा नमाज़ पढ़ो, फिर नमाज़ पढ़े, फिर नमाज़ पढ़े, और बयान क्या किया कि तुम खुशू के साथ नमाज़ पढ़ो, तुम खुशू के साथ नमाज़ नहीं पढ़ रही, ये बयान किया। तो इसी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ाहिर के ऊपर जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तुमने टोपी नहीं पहनी तुम्हारी नमाज़ ही नहीं कबूल हुई, तुम उन लोगों की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हारी नमाज़ ही नहीं कबूल हुई, इसके पीछे तो नमाज़ होती नहीं है, तुम किस तरह चले गए उनके यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम लोग ज़ाहिर के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, वही बात जो ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में की थी। तो पहले तमाम नेकी के गलत तसव्वुर को नलीफाई किया अल्लाह ताला, जिस तरह कलमे के अंदर ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के। अब जब नेकी वो नहीं है तो फिर नेकी क्या है? तो आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वलाकिन्नल बिर्रा, दर हकीकत नेकी तो वो है मन, जो कोई आमना बिल्लाह, ईमान लाया अल्लाह के ऊपर। बुनियाद नेकी की बुनियाद जो है वो ईमान बिल्लाह होनी चाहिए। आप कोई काम कर भी रहे तो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी बरादरी के लिए कर रहे हैं, अपनी नस्ल के लिए कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं आप? शोहरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बुनियाद जो है उसकी वो होनी चाहिए ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान है तो वो नेकी कबूल होगी। अगर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं था और जिस मकसद के लिए था फिर वो उसी खपत में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क के लिए कोई बंदा हुब्बुल वतनी के अंदर, अल्लाह ताला पे ईमान शमान कोई नहीं है उसका, और हुब्बुल वतनी के जज्बे के अंदर वो कहता है मेरे मुल्क का फ़ायदा हो जाए, मेरे मुल्क का भला हो जाए, मेरी बरादरी का भला हो जाए, वो अगर उसके लिए काम कर रहा था तो बस जो उसका टारगेट था वो उस तरह ही अचीव कर पाएगा, वो उसके मुल्क को जितना फ़ायदा हो गया जो दुनियावी एतबार से नज़र आ रहा था। अगर आखिरत का अजर मतलूब है तो उसकी पहली बुनियाद या पहली शर्त जो है वो अल्लाह पे ईमान है, मन आमना बिल्लाह है वल यौमिल आखिर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान का फल या उसका फ्रूट आपके अमल के अंदर नहीं नज़र आ सकता जब तक आपका आखिरत के ऊपर ईमान नहीं होगा। आपने ये तो मान लिया कि अल्लाह है, लेकिन अगर आपने इस बात को नहीं माना कि वो पकड़ भी सकता है मुझे, अब तो फिर आप कोई भी अमल कर सकते हैं, आप किसी किस्म की भी गलत हरकत के ऊपर उतर सकते हैं, चाहे वो अखलाक हो या चाहे वो मामला हो चाहे इबादत हो, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई गंदी सी गंदी हरकत भी कर सकते हैं जब आपके जहन में यही नहीं होगा कि मैं पकड़ा भी जा सकता है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वल मलाइकत वल किताब वल नबीयीन, ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ें मलाइका किताबें और अंबिया, ये बुनियादी तौर पर ये एक चीज़ के लिए है कि अल्लाह ताला जो हमें हदायत दी उसके लिए अल्लाह ताला ने جو کتابیں اتاری جن نبیوں کے ذریعے اتاری ہیں, جن نبیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا اور جس کے ذریعے وہ پہنچایا گیا فرشتوں کے ذریعے, ان تینوں کے اوپر ایمان لانے کو فرض کرا دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. ایمان نیکی اگر کرنی ہے تو اس کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. تقدیر کا اس میں ذکر نہیں ہے, باقی پانچ جو ہماری بنیادی ایمان کی چیزیں ان پانچوں کا یہاں پہ ذکر آ گیا. ان کے اوپر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی کیٹیگر کریں گے, ورنہ کوئی اس کی کیٹیگرائزیشن نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی 151 نمبر حدیث ہے, عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ذاکا تعمل ایمان, اس شخص نے ایمان کا اصل ذائقہ چکھ لیا, ایمان کے اصل جو مٹھاس تھی, اس کا جو اصل ٹیسٹ تھا اس شخص نے چکھ لیا, من رضیہ باللہ ربن, جو کہ راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کے. اللہ تعالیٰ سسٹینر ہے تو جو کچھ بھی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے, جو کچھ پرووائڈ کر رہا ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں, اللہ بہت شکر گزار ہوں اس کا. وہ بال اسلام دین, اور اسلام ہی کو اپنا وے آف لائف, اپنا طریقے زندگی بنا کے سمجھ کے اس کے اوپر ہی مطمئن ہو گیا. اب وہ کسی اور کے چکروں میں نہیں پڑا ہوا کہ مجھے کہیں اور سے بھی دنیا کا رنگ نظر آئے مجھے. بب محمدن رسولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیا اور انہیں کو اپنا رول ماڈل سمجھا. ایمان کا ذائقہ وہ شخص چکھے گا, اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر راضی ہو گیا, اسلام ہی کو اس نے اپنا وے آف لائف بنانے پہ راضی ہو گیا, اور رسول اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رول ماڈل بنانے پہ راضی ہو گیا. جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہو جائے گی, کیونکہ جس ہم پہلے بھی باتیں پر اس طرح کی بتا چکا ہوں کہ عقیدہ ہم سب کا ایک ہے, ہم سب کے سب وہ چھ باتیں رٹوا کے اور رپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے. ایمان جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیٹ کا حال ہے کہ آپ کی ابھی دل کی اور قلب کی اور آپ کے عمل کی کیا کیفیت ہے, ان باتوں کے اوپر آپ کے اندر وہ چیز کتنی گہری گئی ہے. تو جس نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اللہ کے رب مان کے وہ بالکل راضی ہے, بہت خوش ہے, وہ اس کے دل کے اندر کبھی کوئی تنگی نہیں آتی اس کے بعد, اور وہ اسلام ہی کو اپنا وے آف لائف سمجھ کے, بلکہ اسلام کی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی پرسنالٹی کے اپوزٹ ہے تو وہ اسلام کو نہیں بدلنا چاہے گا یا اسلام کو نہیں چھوڑے گا, اپنی پرسنالٹی کو چینج کرے گا وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات ایسی جو اس کے پرسنلی ناگوار کیوں نہ ہو, وہ اس کو پھر بھی اپنی لائکنگ بنا دے گا. وہ شخص ہوگا جس نے اصل میں ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, اور یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو چیز کسی اور شخص کو بیان نہیں کی جا سکتی, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو یہ موقع دے دیا تو وہی جان سکتا ہے کہ اس ایمان کا ذائقہ کیا تھا. بالفرض آپ نے کوئی ایک ایسی ڈش کھائی ہے جو کہ تھوڑی ریئر تھی, آپ نے کھائی ہے اور اس کا بہت ہی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے, اس کا بہت ہی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے کہ اس کو کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. اب آپ اگر آ کے کسی کو بتاتے ہیں, ہم دوستوں میں بتاتے ہیں آ کے کہ یار وہ چیز تم میں سے کسی نے کھائی ہے, بالفرض کوئی کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں, کہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کھائی وہ, اور وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ بہت ہی اچھی تھی, یار وہ بہت ہی فٹ چیز تھی, بہت ہی اعلیٰ تھی, لیکن وہ یہ سمجھا نہیں سکتا کہ وہ ٹیسٹ تھا کیا اس کا. جب تک کہ انہی میں سے کوئی اور اس کو ٹیسٹ کر کے نہ دیکھ لے, اور وہ کہیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ سنک آئیں گے, سنکرونائز ہوں گے دونوں کی فیلنگس کہ ہاں ہاں دیکھا کتنا زبردست ٹیسٹ ہے اس کا. اس حدیث کا تعلق اسی قسم کی فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ذائقہ جو ہوگا ایمان کا وہ تو انسان وہی چکھ سکتا ہے, یا وہی بیان کر سکتا ہے اس کو, یا وہی فیل کر سکتا ہے اسے, جس نے واقعی ان چیزوں کے اوپر اس طرح کا ایمان لایا جس طرح ایمان لانے کا حق تھا. اسی بات کو آگے چلتے ہوئے ابو داؤد کی کتاب السنہ کے اندر حدیث ہے 4681, حسن درجے کی حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب للہ, جس کسی نے محبت کی اللہ کے لیے, وہ اب غزہ للہ, اور کسی سے بغض دشمنی رکھی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے, وہ عطا للہ, اور کسی نے عطا کیا دیا آگے ڈسٹریبیوٹ کیا, للہ اللہ ہی کے لیے, وہ منع للہ, اور کسی چیز سے روکا وہ بھی اللہ کے لیے, جس نے یہ چار کام خالص اللہ کے لیے کر لیا, کسی سے محبت کی یا کسی چیز سے یا کسی طریقہ کار سے یا کسی کیریئر سے یا کسی چیز سے بھی اگر محبت کی اللہ کے لیے, کسی چیز سے بغض رکھا نفرت کی اللہ کے لیے, کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسکول آف تھاٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے, کوئی نظریہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی, وہ بغض رکھا لیکن صرف اللہ کے لیے, کوئی اور غرض نہیں تھی, وہ عطا للہ, اور اگر اس نے دیا تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. پیسہ بھی دینا ہو سکتا ہے, اچھی ایڈوائز, اچھا مشورہ, اچھی بات, اچھا کال, کوئی اینی تھنگ, کوئی اچھی چیز دی اس نے, وہ بھی اللہ کے لیے. وہ منع للہ, اور کسی چیز سے بھی روکا اس نے, وہ بھی صرف اللہ کے لیے. یہ چار چیزیں اگر کسی نے خالص اللہ کے لیے کر لیں, فقط اس تک مل ایمان, تو اس شخص نے اپنا ایمان کو کامل کر لیا, اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اور ایمان کامل ہو گیا تو اس کو وہ ذائقہ نصیب ہوگا جو پچھلی حدیث کے اندر میں نے بات بیان کی ہے, کہ وہ ذائقہ ہے ایمان کا, وہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو یہ شرطیں پوری کرے گا. پھر ایمان کا اور نیکی کا اور کیا تعلق ہے, اس کے بارے میں صحیح بخاری کی کتاب الادب کی 6096 حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الصدقہ یہدی الی البر, سچائی جو ہے وہ ہدایت کرتی ہے انسان کی نیکی کی طرف. وہ ان البر یہدی الی الجنہ, اور نیکی جو ہے وہ آگے فردر ہدایت کرتی ہے انسان کا, راستہ کھولتی ہے جنت کی طرف. وہ ان رجل یصدقو حتی یکون صدیقا, اور انسان جو ہے وہ سچائی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے, صدیق لکھ دیا جاتا ہے وہ, کہ یہ سچا انسان ہے یہ. وَإِنَّ الْكَذِبَ, اور جو جھوٹ ہے, یہدی الی الفجور, یہ انسان کا راستہ کھولتی ہے فجور کی طرف. فجور کہتے ہیں فجر, فجر ہے یہ, وہ اسی لفظ سے ہی ہے. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں, کیونکہ رات پھٹتی ہے اور اندھیرا نکل آتا ہے, تو فجر کا مطلب ہے حد سے باہر نکل آنا, جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حدود قائم کیا آپ ان کو پھاڑ دیں, آپ ان کا خیال نہ رکھیں. کون چیز, کیا گناہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے, کذب, جھوٹ بولنا آپ کا, یہ آپ کو فجور کی طرف لے کے جائے گا. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جو فجور ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی نہ ماننا, احکامات کی پرواہ نہ کرنا, یہ جو ہے يَهْدِي إِلَى النَّارِ, یہ آپ کا راستہ کھولے گی نار, جہنم کی طرف. وَإِنَّ رَجُلٌ لَيَكْذِبُ, اور ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, حَتَّى يُكْتَبَ, جہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے, عِنْدَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے ہاں, کذابن, کہ یہ کذاب ہے, جھوٹا انسان ہے یہ. ایک اور حدیث ہے, سند کے اعتبار سے وہ ضعیف جدن ہے, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, اب بالفرض آپ کے سامنے میں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا, آپ کو اگر بالفرض میں نے صحیح طرح سے ایکٹ کر لیا تھا, ایکٹنگ بہت اچھی کر لی تھی اور واقعی پرٹینڈ کیا, تو آپ لوگ میری فیس ویلیو کے اوپر جائیں گے, کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ سچ بول رہا ہوگا, یا اگر میں میرے باڈی لینگویج اتنی صحیح نہیں تھی یا وہ چیزیں نہیں تھیں, تو آپ کو لگے گا نہیں یہ جھوٹ بول رہا بندہ, لیکن بالفرض میں نے ایکٹ اچھا کر لیا, آپ تو نہیں جج کر سکیں گے کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, وہ آپ تو دھوکہ کھا جائیں گے. لیکن حقیقت کے اندر جو ابھی ہمیں غیب کے پردے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اس کے اندر حقیقت کے اندر جھوٹ کی حقیقت کیا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. عائشہ آیت الکرسی پڑھی تھی, جو حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو گیا, اس نے کوئی نیکی کی تو فرشتہ اس کے حق میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اتنی گندی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے اس شخص کے پاس سے, کہ فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب جب اس کا راستہ کھول دیا, حفاظت کے فرشتے بھی چلے گئے, وہ فرشتے جس نے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی تھی وہ بھی چلے گئے, تمام فرشتے چلے گئے, تو راستہ کھلا ہے آپ کے لیے اب شیطان کا. تو پھر ظاہری بات ہے شیطان آپ کو فجور کے راستے کے اوپر لے جائے گا آرام سے, آپ کے راستہ کو الگ اس نے کھول دیا. تو یہاں پر ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, تانے بانا کا تعلق ہے نیکی کا اور ایمان کا اور جنت کا, لیکن یہ ایک ہی راستے کی طرف ہے. اسلام کے یہ سارے جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں, تقویٰ ہوتا ہے, صدیق کا لفظ یوز ہوتا ہے, سچا ہونا ہوتا ہے, ایمان کا لفظ یوز ہوتا رہتا ہے, بر کا یوز ہوتا ہے لفظ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کی طرف راد کھا رہی ہیں. تو نیکی جو ہے, کہ نیک انسان, وہ انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا, ہم دنیا کے اعتبار سے جو مرضی چیزیں کیلکولیٹ کرتے رہے, یعنی کہ انسان نے بڑی نیکی کا کام کیا, اس نے بلڈ ڈونیٹ کر کے آیا ہے, وہ بڑی نیکی کا کام کیا اس نے, یا اس بندے نے فلانے کی غریب کی ہیلپ کی ہے, اس نے ہیلپ کیا, یا یہ تو بہت رات پوری رات لیٹ نائٹ تک نمازیں پڑھتا رہا تھا, نوافل پہ نوافل پڑھتا رہا تھا, یہ ہم ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کر رہا ہوگا. نیچے سے اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں اسے, سب سے پہلے ایمان پہ ججمنٹ ہوگی. ایمان اگر ہے ان پانچ چیزوں کے اوپر جو ذکر ہوئی اس آیت کے اندر, اگر ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر, اس کے آگے اگر بات کی جائے گی تو یس اب کنسٹرکشن آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے, آپ کی ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کے نیک عمل کر رہے ہیں تو کنسٹرکشن ٹھیک ہو رہی ہے آپ کی, آپ کی بنیاد ہی کچھ اور ہے انسانیت کی خاطر یا ویسے آپ کے اپنی نسل کی خاطر یا کوئی اور موٹیویٹنگ فیکچرز ہیں یا شہرت ہے مشہوری ہے. جس طرح بل گیٹس جو ہے وہ اپنے ایسٹس پہ ایسٹس جو ہے وہ لگائے جا رہا ہے, افریقہ اور انڈیا اور میڈیسن ان تمام چیزوں کے اوپر وہ اسپینڈ کیا جا رہا ہے. اب وہ اس کا جو مرضی ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ واپس جو سوسائٹی نے مجھے دیا تھا میں واپس سوسائٹی کو واپس دے رہا ہوں. لیکن اس کے بارے میں ٹیکنالوجی ورلڈ کا ایک آتھر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بل گیٹس کا جو ٹارگیٹ ہے اصل میں وہ ٹارگیٹ ہے کہ وہ نوبل پیس پرائز لے سکے کسی طرح سے. اگر تو کسی شخص کی بنیاد ہوگی دوسری, اب اس کے اوپر چاہے اس نے ملینز خرچ کر لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی محتاجی نہیں تھی اس چیز کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ دے دیں گے. بالفرض اس کا ٹارگیٹ جو تھا اگر وہ نوبل پیس پرائز ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے اسے, جو اس کا ٹارگیٹ تھا جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس نے حاصل کر لیا بس, یا اور کچھ نہیں حاصل کر سکا تو کتنے لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں اس کے بارے میں, کتنے لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی, کتنے آرٹیکلس لکھے گئے ہیں اس کے اوپر, بلاگس میں کتنا زیادہ اس کا مینشن کیا جا رہا ہے, تو وہ تمام شہرت وہ تمام چیزیں جو ہے پریز وغیرہ وہ حاصل کر رہا ہوگا وہ. اور اگر ایک شخص کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے تو اب کنسٹرکشن سیدھی ہو رہی ہے. اب اس ایمان کے اوپر جو اگلی چیز بنتی ہے جو حدیث کی روشنی کے اندر, وہ اگین وہ بنیادی چیز جو عام آدمی لازمی نہیں کہ جج کر سکے, کچھ جھوٹ پکڑ نہیں سکتے ہم لوگ, لیکن بہت سارے جھوٹ اکثر نکل جاتے ہیں, ہم نہیں جج کر پاتے کیا جھوٹ ہے کیا سچ تھا. تو نیکسٹ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچائی اور جھوٹ کے اندر تمیز کرنے والا شخص, اگر وہ سچ بولتا ہے, اور سچ یہ والا سچ نہیں کہ جب آسانی ہے تب تو سچ بول دیا, جب مشکل لگ رہی ہے تو پھر آپ جھوٹ کے اوپر آ گئے, یا آپ کی سچویشن اپنی انسلٹ ہونے لگی ہے, آپ کی اپنی ایگو بیچ میں آ رہی ہے, تب آپ نے کہہ دیا جھوٹ بول دیا, اور آپ نے دل کو یہ تسلی دے دی کہ اتنے سالوں میں میں نے ایک ہی جھوٹ بولا نا, یہ اللہ ایک ہی جھوٹ بولا ہے تو خیر ہے. جس طرح اقبال نے کہا ہے اپنی جو نظم ہے, بے لوس محبت ہو بے باک صداقت ہو, کسی ڈر کے بغیر سچ بولنا ہو, کوئی بندے کو خوف نہ ہو کہ اگر میں نے اس کے خلاف کوئی بات بولی نا تو ابھی مجھے پکڑے گا. یہ جو دعا مانگی ہوئی ہے اس امت مسلمہ کے لیے, بے لوس محبت ہو, بغیر کسی لالچ کی محبت ہو ان کی آپس کے اندر, یہ نہیں کہ کوئی اور لالچ یا بغض یا دنیاوی لالچ چیزیں شامل ہیں وغیرہ ہر چیز, اس کے لیے محبت نہیں, بلکہ اصل محبت جو ہو وہ محبت ہو جو بے لوس ہو اور بے باک, بالکل کوئی خوف خطر نہیں ہے اسے کسی قسم کا, اس نے بس سچ بولنا ہے, اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. دوسرا یہی بات ہے جو اس نے ایک اور شعر میں بھی ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو صداقت پھر عدالت اور شجاعت, یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پہ نا ایک ہی چیز بن جاتی ہے, یہ کہ سچ بولنا اور سچ کے اندر ہی عدل بھی ہے, اگر آپ نے سچ بولا تو آپ نے عدل بھی کیا ہے, اس کے ساتھ انصاف کیا ہے, زیادتی نہیں کسی کے ساتھ, اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر شجاعت نہیں ہوگی, بہادری نہیں ہوگی آپ کے اندر. تو یہ تینوں چیزیں ایک چیز کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں, یہ ہے بنیادی اس کا ایمان, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو اور کتابوں کے اوپر ایمان ہو, نبیوں کے اوپر ایمان ہو, فرشتوں کے اوپر اور آخرت کے اوپر. اب اس کے بعد کیا چیز ہے, فَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اور وہ عطا کرے مال اپنا, عَلَىٰ حُبِّهِ, اس کے باوجود کہ اسے وہ بہت محبوب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچائی جو ہے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ مال کی محبت جو ہے اس کے باوجود کہ انسانوں کو یہ بہت محبوب چیز ہے, یہ مال کا ہونا, اس کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آگے جا کے سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی ہیں مختلف چیزوں کی شہوت, اٹریکشن, ان کا لسٹ ڈال دیا ہے. اس میں عورتوں کا بھی ذکر آئے گا, اس کے اندر مال کا بھی ذکر آتا ہے, سونے کا, چاندی کا, گھوڑوں کا, آج کل کے حساب سے ہم یہ کہہ دیں کہ گاڑیوں کا ہو گیا, ایسٹس ہو گیا آپ کے زیادہ سے زیادہ ایسٹس ہو وغیرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ, یہ ڈال دیا ہے میں نے ان کے لیے, مزین کر دیا, یہ اٹریکٹ کرتی ہے چیز میں. اگر یہ اٹریکشن نہ ڈالی ہوتی اللہ تعالیٰ نے, پھر کیا تکلیف تھی ہمیں مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. اگر یہ چیزیں ہمیں نہ محبوب ہوتی, ہمیں لالچ نہ ہوتا اس چیز کے, اور اتنا لالچ کہ ہم حلال حرام کی تمیز بھی کراس کر جائیں گے, یہ ظاہری بات ہے ہمیں اس قدر اٹریکٹیو چیزیں لگتی ہیں تبھی تو ہم تمیز ختم کر دیتے ہیں حلال حرام کی. یہ محبت ہے ان چیزوں کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ستا کر رہا ہے، یہ نیکی ہے اس کی، یہ نیکی ہوگی اس کی، کہ اس کو خود پسند تھی یہ چیز، اس کے اپنے دل کے اندر یہ تھا، اس نے اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، دنیاوی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے اس کا حق بنتا تھا کہ اس نے اگر محنت کی ہے کمایا تو اس کی اپنی ارننگ تھی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے باوجود خرچ کرتا ہے کس کے اوپر؟ زویل قربا، قرابت داروں کے اوپر، قریبی رشتہ دار. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر جو سرکل مینشن کیا ہوا نا، کہ ہمیشہ نیکی کی یا کسی بھی خیر کی بات یا ہدایت کی بات بھی ایون شروع ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا بنظر عشیرت اقل اقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے آپ ان کو خبردار کرنا شروع کریں، دعوت تبلیغ کرنی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے تو سب سے پہلے ان سے اسٹارٹ کریں آپ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نار، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سرکل بنتا ہے خیر پھیلانے کا، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ اپنی فیملی کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے رہیں گے، ہدایت بھی دیں، مال بھی دیں، ہر لحاظ سے ہیلپ کریں، ان میں سے جن لوگوں کو اور ہدایت ہو جائے وہ بھی اپنی فیملی کے اوپر ہی زیادہ کانسنٹریٹ اگر کریں، فیملی سے ہی اسٹارٹ کریں، تو اس سے ایک ایسا سرکل بننا شروع ہوتا ہے جو کہ کنٹینیو ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، نہ کہ وہ طریقہ کہ جو آج کل نارملی اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے مختلف دنیا کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف جگہوں کے پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں. اب اس طرح اگر آپ پھیرے لگائیں گے تو بیچ میں کتنی کتنی جگہ رہ جائیں گی، آپ کتنی بستیاں، کتنے گاؤں، کتنے مسجدیں، کتنی جگہ رہ جائیں گی. جو بڑے اسکالرز بن گئے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے سرکل کے اوپر، جس سرکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس سرکل میں کانسنٹریشن نہیں کرتے، اپنے سرکل کے اندر جو فیملی، آپ کے جو ان لاز، نیبرہڈ، آپ کے دوست وغیرہ اور آپ کے کولیگز، اسی سرکل کے اوپر اگر آپ کانسنٹریٹ کریں تو خود بخود جو ہے وہ خیر پھیلے گا، خود بخود خیر پھیلے گا. ایک اور آزمائش بھی ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے کہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ ہیلپ کرنے میں مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، ایک اجنبی شخص کو ہیلپ کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی زیادہ، بس میرا اور اس کا ریلیشن شپ تھا ہی اتنا سا کہ اس کو کہیں ضرورت مند تھا، اس میں نے اس کو ہیلپ کر دی، وہ مجھے صرف دعائیں دے گا اور میں اس کو ہمیشہ اسی میموری میں یاد رکھوں گا، وہ مجھے اسی میموری میں یاد رکھے گا. قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو مسلسل اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ان کے اندر تو بہت ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کے لیے آپ بہت اریٹیٹنگ ہوں گے، کچھ کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور کچھ آپ کو بہت اچھے لگتے ہوں گے، اس کے اندر تو بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، فیملی پالیٹکس آ جاتے ہیں، بہت کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک کو ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، تو اس کو آپ پر آپ خرچ کریں، حالات گھر کے معلوم کریں، ان کے حالات کیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگر کہیں ضرورت ہے انہیں تو آپ ان کو دیں، ان کے اوپر خرچ کریں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1844، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے کا اجر ایک صدقے کے اجر ہے. اب مسکین کا لفظ بھی انڈرسٹینڈ کر، اردو کے اندر لفظ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مسکن گھروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کا روٹ جو ہے وہ سکون سے ہے، سکن سکون سے ہے، گھر کو بھی مسکن کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ انسان سکون کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے آ کے. مسکین کا کیا تعلق ہے سکن یا سکون سے؟ کہ وہ شخص، وہ لوگ جو دنیا کی دوڑ کے اندر یا دنیا کی سٹرگل کے اندر، کہ آپ نے اپنے فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، میڈیکل کے خرچے ہو گئے، فلانے خرچے ہو گئے، بہت ساری بات ہے، دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے نئے نئے کھاتے کھلتے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں ایجوکیشن کا کوئی بجٹ ہوتا تھا؟ ایجوکیشن کا تو کوئی بجٹ نہیں تھا نا. اب تو آپ نے میک شیور کر رہا ہے کہ آپ کے اپنے بچے پڑھیں، اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو وہ پڑھیں، بچوں کے لیے اگر آپ سب سے بڑی خیر کر سکتے ہیں تو وہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. اب یہ پہلے وقت میں تو نہیں ہوتا تھا، یہ اب تو اس دور کی ریکوائرمنٹ ہے. پہلے وقتوں کے اندر بجلی کا بل آتا تھا؟ بجلی کا بل تو نہیں تھا، زندگی چلتی تھی، اس کا مطلب لوگ مرے تو نہیں بجلی کے بغیر، گیس نہیں ہوتی تھی، گیس کہاں ہوتی تھی پچھلے دور کے اندر. لیکن آج کل ہم لوگ بجلی گیس ان کے بغیر لائف امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم امیجن کر سکیں کہ لائف اس کے بغیر کیسی ہوگی. تو یہ چیزیں نیسیسٹی آف لائف بن گئی ہیں ہماری. تو اس کا کھاتا جو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے جو زیادہ جو چیپٹرز ہیں یا ہیڈز ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں وتھ ٹائم، کہ زمانے کے ساتھ ساتھ نئی نئی ضروریات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. ان تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے. دنیا کی دوڑ کے اندر اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا اور اس کے لائف جو ہے وہ سٹیگننٹ ہو گئی ہے, رک گئی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا, اس کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, یا جاب لیس ہے یا جاب ہے لیکن اخراجات اتنے زیادہ ہیں یا فیملی کی لائبلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک شخص بالفعل 30-40 ہزار کی نوکری کر رہا ہے وہ, یا اس سے بھی زیادہ کی نوکری کر رہا ہے وہ, اور کہنے کو ہم کہیں گے تو اچھا خاصا پیسہ 30-40 ہزار پر, لیکن بالفعل اس کے گھر کے اندر ایسی مجبوریاں یا وہ اتنے زیادہ بڑی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ایون وہ بھی اس کو پورا نہیں پڑ رہا. تو وہ بندہ بھی مسکین کی کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے. وہ شخص جو زندگی کی دوڑ کے اندر رک گیا ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہا, اپنے مسائل میں پھنس گیا وہ, اور اس کو ایک پش چاہیے وہاں سے نکلنے کے لیے, ایک پش چاہیے اسے, اس شخص کو کہتے ہیں مسکین. تو مسکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی مسکین صدقۃ, وہ ایک صدقے کے برابر ہوگا. ایک مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقے کا ثواب دے گا انسان کو. وہی علی ذوی القربا, اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا یہ دگنا اجر دے گا اسے. ایک صدقے کا اجر دے گا اسے اور ایک صلہ رحمی کا اجر دے گا. ایک عام آدمی کو آپ کسی بندے نے اپیل کی, کہیں آپ کو معلوم ہوا یا کوئی آرگنائزیشن پیسے مانگ رہی تھی, آپ نے ان کو ڈونیشن کر دی, اس کے ذریعے اگر آپ کو دیے ہوئے پیسے کے ذریعے کسی مسکین کی ہیلپ ہوئی, آپ کو ضرور اس کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی فیملی کے اوپر نظر ڈالی, ان میں سے کسی کے اوپر دیکھا کہ کون ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ نے اس کی ہیلپ کر دی, اللہ آپ کو صدقے کا بھی اجر دے گا, اللہ آپ کو صلہ رحمی کا بھی اجر دے گا, ڈبل اجر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ول یتامہ, اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنا, یتیم کی ہیلپ کرنا. یتیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم وہ شخص ہے, یا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ وہ حدیث کے الفاظ اپوزٹ ہیں, یتیم وہ ہے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا. بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے, اب یتیمی ختم ہو گئی اس کی, اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ظاہری بات ہے اگر صلہ رحمی ہے تو وہ تو اس کے اندر آپ کو کرنی پڑے گی صلہ رحمی, لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو یتیم کے, جب بھی اللہ تعالیٰ کیٹیگرائزیشن کریں گے تو یہ وہ بچے یا بچیاں آتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, وہ یتیم ہیں. تو ان کی لک آفٹر کرنا, ان کا خیال رکھنا. اسلام کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں اگر ان کے اوپر سمپل انسان فالو کرنا شروع ہو جانا تو بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے, ایک بہترین سوشل آرڈر بن سکتا ہے. کہ ہر انسان کو کہہ دیا ہے کہ تم نے جنت میں پہنچنا ہے اگر, تو دھیان رکھو اپنے رشتہ داروں کا. اب یہ نہیں کہ رشتہ دار آپ کی طرف آئیں گے مانگنے کے لیے, آپ خود نظر ڈال کے دیکھیں کہ یار یہ اس حالات میں تو نہیں ہے کہیں ایسے, آپ کو خود نظر آ سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا پتہ مجبور ہوں. آپ کو خود پتہ لگے گا, اپنے دائیں پہ نظر ڈال کے دیکھیں کون ہے یتیم یہاں پہ جس کی میں ہیلپ کر سکوں. تو ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم جو ہے وہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہو جاتا. پھر اسی طرح ہی یتیم کے ساتھ خیر نہ کرنا. آپ کو پتہ ہے سورہ معون, یہ آپ سب کو یاد ہوگی زبانی, ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے یا دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, وہ شخص جو یوم آخرت کو جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی کوالٹی کیا بیان کی, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی کہ اس کو پرے کرو اسے میرے راستے سے, تو مجھے تنگ کرتا رہتا, خام خواہ سے میرا سر کھائے ہوئے بوجھ بنا ہوئے ہمارے اوپر, یہ تو اس سے جان چھڑاؤ اسے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو پہلے گناہوں میں جو کاؤنٹ کیا نا, اس کا سب سے بڑے گناہوں میں سے کیا گناہ ہے اس کا, کہ وہ یتیموں کا خیال تک نہیں رکھتا, اس قدر وہ غافل ہے. اپنے دنیا کی زندگی نے اس کو اتنا گم کر دیا ہے کہ وہ یتیم تک کا خیال نہیں رکھتا وہ. اور اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں وہ دونوں اینگلز آپ کو بتاتی ہیں, خیر کا اینگل بھی بتائے گی اور دوسرا اینگل بھی. یہاں پہ کرپ کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے. اب ایک اور حدیث جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا, ویسے بخاری کی کتاب الادب کے اندر 6007 نمبر حدیث ہے کہ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافۃ الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی لک آفٹر کرنے والا. اور جیسا میں نے بتایا کہ زمانے کے حساب سے اس کے ہیڈز بڑھتے جائیں گے, فیل جنت ہا کزا, ہم دونوں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. مراد کیا ہوگی, رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں. کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی ہے کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی آپ کے محلے کے اندر کوئی فضول کا کوئی سیاستدان رہ رہا ہوگا جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی اس بندے کی, یا اس کا کوئی کریکٹر بھی نہیں ہوگا اس بندے کا, لیکن کبھی کہیں ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے علاقے کے اندر وہ بھی رہتا ہے, وہ فرانا بندہ رہتا تھا. تو یہ جو چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, یہ فضائیہ کالونی کے اندر دو دفعہ جب مشرف آیا تھا تو وہ بڑا لوگوں نے کوٹ کیا تھا کہ بھائی ہماری کالونی میں مشرف آیا ہوا ہے کالونی کے اندر. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ خیر الناس بلکہ خیر خلق ہی تمام مخلوق میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں فرشتوں سے لے کے انسان جتنے بھی ہیں, تمام اشرف سے اشرف میں سب سے بہترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ان کے ہمسائے میں ایسے بندے کو جگہ ملے گی جو یتیم کی کفالت کیا کرے گا. یہ موٹیویشن ہے جس شخص کے اندر, وہ جو پہلی والی بات ہو رہی تھی کہ ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے اپنا رول ماڈل مان کے مطمئن ہو گیا, تو جو بندہ ویسا ہوگا نا وہ پھر اس حدیث کے پیچھے صحیح طرح سے عمل کرے گا تو واقعی یتیم کی کفالت کرے گا. والمساکین, اور مسکینوں کی بھی وہ ہیلپ کرے گا, جس طرح سورہ معون کے اندر میں نے آپ کو پہلی دو آیات بتائی ہیں, پہلی دو آیات کے اندر یہ بات ہو گئی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, اس سے اگلی آیت کیا ہے اس کی, ولا یحضوا علی طعام المسکین, اور مسکین کو وہ نہ کھانا کھلانا دور کے بعد وہ کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا, کسی اور کو بھی یہ نہیں مطلب بودر تک نہیں کرتا کہ اس کے کھانے پینے کا کہاں سے بندوبست ہوگا. ایک یہ ہے کہ انسان کی اپنے بس میں نہیں ہے یا اس کے اندر اپنی خیر نہیں ہے تو وہ کسی اور کی طرف اس کو ری ڈائریکٹ کر دے, ریفر کر دے, اس کے اندر اتنی بھی توفیق نہیں ہے, وہ اس قدر گیا گزرا انسان ہے وہ. وابن السبیل, اور مسافر, اب اس کا ترجمہ مسافر ہی ہوتا ہے اور مراد بھی مسافر ہے, لیکن اس کا لٹرل جو ترجمہ ہوتا ہے سبیل کا لفظ کیا ہوتا ہے, فی سبیل اللہ, سبیل کیا ہوتا ہے راستہ, راستے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستہ, فی سبیل اللہ کی راستے میں سبیل کہتے ہیں راستے کو. یہ لفظ ہے ابن سبیل, ابن کیسے کہتے ہیں, ابن عمر, ابن بیٹے کو کہتے ہیں, تو راستے کا بیٹا, یعنی کہ لٹل ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. یہ عربی کے اندر ایکسپریشن ہے یہ والا, مراد مسافر ہوتا ہے اس سے, مسافروں کے اوپر خرچ کرنے میں, خاص طور پہ پہلے وقتوں کے اندر مسافروں کے اوپر جو خرچ کرنا ہے اس کا بہت زیادہ ذکر آتا رہتا ہے قرآن کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی, کیونکہ پہلے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے جب مسافر اب سفر سے نکلا اپنے علاقے کے اندر, بے شک وہ بہت معروف تھا بندہ یا بہت رسپیکٹیبل تھا, لوگ اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے, نیک بندہ تھا یا مالدار بھی تھا, اس کے باغ چار بھی تھے, چاہے جانور تھے بہت زیادہ, جب وہ سفر پہ نکلا ہے تب وہ ظاہری بات ہے کہ اب وہ کسی اور علاقے میں جا رہا ہے, کہیں اور جگہوں میں جا رہا ہے, اب اس کا وہ جو معروف پن تھا کہ لوگ اسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ تمام چیزیں گئیں پیچھے اب رہ گئیں. اور آج کل والا صاحب تو نہیں ہے کہ تصویریں بھی ہیں یا انٹرنیٹ بھی ہے یا ٹی وی کے اوپر آ رہے ہوتے, تو ہم بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں بیکاز آف میڈیا, تصویر دیکھی ہوئی ہم نے اس کی کہیں نہ کہیں یا کچھ اس طرح, تو جو بندہ نکلا اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب وہ کون بندہ تھا. اب اس کے پاس بے شک باغ وغیرہ تھے, اپنے جانور ڈھیر سارے تھے وہاں پہ, ابھی تو جب وہ راستے میں اگر ایک اونٹ لے کے نکلا ہے تو بس وہ ایک اونٹ ہی ہے اس کا, اب جو مال ہے وہ اونٹ کے اوپر ہی جو اس نے رکھا ہوا ہے بس وہی مال ہے اس کا, اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اب تو یہ بات اس طرح نہیں بنتی کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں اور ٹریول کر کے گئے ہیں, اگر آپ کے پاس فون کے رابطے اویلیبل ہیں, موبائل رابطہ اویلیبل ہے, آپ کو کہیں پیسوں کی ضرورت پڑی, آپ ریلیٹیو کو فون کر کے مجھے فلانے پیسے بھجوا دو, منی ٹرانسفر ہے, ویسٹرن یونین ہے, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں, چیک بکس آپ بھیجے جہاں مرضی اکاؤنٹ سے جس مرضی بینک سے کیش کروا لیں آپ, کہ جو ویزا کارڈ اور یہ ہوتے ہیں یہ تو باہر کے ملکوں میں بھی چل جاتے ہیں, اکاؤنٹ آپ کا یہاں پہ تھا لوکل کرنسی اکاؤنٹ, آپ باہر کسی ملک میں گئے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اے ٹی ایم میں لگا سکتے ہیں یہ کارڈ. تو اب تو حالات بہت بہتر ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا مسافر جس کا مل فرض یہ کہ اس کی چیزیں گم ہو گئی ہیں اس کے, یا وہ اس دور کے حساب سے بتا دیا کہ جس طرح اس کا سواری اونٹ گم ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا تھا راستے میں, وہ خود گم ہو گیا تھا, تو اس کی ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو گئیں, جو پانی لایا تھا ختم ہو گیا, مال تھا پیسہ تھا ختم ہو گیا, سب کچھ خرچ ہو گیا اس کا, اب ایسا شخص مجبور ہے اس کو ہیلپ کرنا, اس کو سہارا دینا, ٹھکانا دینا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ, آپ کو ریکال کر سکتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر بھی یہ مسافر خانے ہویا کرتے تھے, مطلب جگہوں کے اندر مسافر خانے ہوتے تھے. اب تو مسافر خانوں کا کانسیپٹ نہیں رہا نا, کہ پہلے مسافر خانے کیا ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ مسافر لوگ جو ہیں وہ آ کے رہ سکتے ہیں, نائٹ اسٹے کر لیں, واش روم وغیرہ بھی. باہر کے ملک کے اندر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, خاص طور پہ اگر عمرہ اور حج کی, تو حج عمرے کے اندر یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ آ کے مانگیں گے, مختلف کنٹری کے آ کے مانگیں گے کہ میں بالفرض آگے کہتا کہ میں عراقی ہوں یا میں مصری ہوں یا میں فلسطینی ہوں, یا اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا ہمارا وہ بیگ گم ہو گیا, تمہارا پاسپورٹ گیا, سب کچھ گیا, हो सकता है वो सच बोल रहा हो, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, क्योंकि होता भी बहुत कॉमन है ये, लेकिन ये रियलिटी भी है वाकई। अगर मैं किसी बाहर के मुल्क गया हूँ और मेरा वो जो बैग था जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट और पैसे थे, वाकई अगर वो कहीं गुम हो जाए तो फिर तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरे को पहचान भी नहीं है, मेरे को जानता भी नहीं है, तो वो पुलिस वाले समझेंगे कि शुरते या वो जो भी उस कंट्री की जो होगी पुलिस होगी वो क्या समझेगी, ये इलीगल इमिग्रेंट आया हुआ है यहाँ पर, तो वो बंदे की क्या हैसियत हो सकती है? तो इस तरह के मौक़ों पर हेल्प करना, इसके बारे में भी आपको तरीका बता दूँ कि इसका अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि बंदा ठीक बोल रहा है, सच बोल रही है, आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, उसको इमीजिएट खाने पीने के पैसे दे दें, और वो भी ज़्यादा अच्छा होगा आप उसको खाना ले के दे दें, ताकि अगर वो ड्रामा भी था तो वो वैसे ही जान छुड़ा लेगा। खाना ले के दे दें उसे, आप थोड़ा सा टैक्सी वगैरह के पैसे दे दें और उसको एम्बेसी का एड्रेस दे दें, आप अपने एम्बेसी चले जाएँ, जो भी आप जिस मुल्क के भी आए हैं आप अपने एम्बेसी चले जाएँ। यहाँ पे भी अगर कोई है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा बंदा मिलता है जो ये कहता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया या फलाना हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, जो कुछ भी है, आप फ़ोन नंबर लेके उसका घर पे फ़ोन करके वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल के दौर के अंदर थोड़ी सी बुराइयाँ काफ़ी आम हो गई हैं, इसलिए बहुत सारी नेकियाँ जो हम कर सकते हैं हम नहीं करते डर के मारे या मसरूफियत के मारे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि पहले मैं बहुत कॉमनली लिफ्ट देता रहता था लोगों को, गाड़ी पे जा रहा हूँ मैं, कोई किसी बंदे ने इशारा कर दिया, आते दिया तो आराम से लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दे दी। अब हालात की वजह से मैं खुद अवॉइड करता हूँ, बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत कम मैं लिफ्ट देता हूँ, मैं जो कोई बंदा लग ही रहा हो ना कि वाकई कोई बहुत ही कोई जेन्युइन केस लग रहा है, अदरवाइज अब कोई इशारा देता तो मैं लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि हालात इतने अजीब से हो गए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने अगला जो मैंशन किया है हेड के, और कहाँ खर्च किया जा सकता है, बस साइलिन, और जो सवाल करते हैं मांगते हैं, बिल्कुल एंड में जाके उसको रखा कि पहले आ गए जो करीबी रिश्तेदार, वो मांग रहे नहीं मांग रहे आप मेक श्योर करें कि आप उनकी हेल्प आउट कर सकें। फिर उसके बाद यतामा, यतीम, अब यतीम आके मांगेगा तो नहीं, उस तरह करके आप खुद देखें कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और यतीम के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा चीज़ नहीं है, अफेक्शन भी चीज़ हो सकती है, कि उसका अगर कोई भाई नहीं है और तो आप उसका भाई बने, अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप उसके पेरेंट की जगह रोल परफॉर्म करें। फिर मसाकीन का जिक्र आ गया, वो लोग आप ख़ुद देखें कि वो लोग जो जिनकी लाइफ की स्ट्रगल में वो फंस गए, आप उनको हेल्प आउट करें, वो अपने सबील जो मुसाफिर हैं आप उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला ने कह दिया बस साइलिन, और जो सवाल करते हैं, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है, इस चीज़ को मना किया गया है हदीस के अंदर भी कि मत सवाल करो। कुछ हदीसें तो सिर्फ तरगीब की हद तक हैं, जिस तरह आपको पता है वो एक हदीस बहुत आया करती थी, एटलीस्ट जब तक सिर्फ पीटीवी था तब तक तो बहुत आया करती थी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, ये तो तरगीब की हद तक है, दे रहा है वो पसंदीदा, लेकिन इसके अलावा करीब भी किया हुआ है। और इसकी इंतहा ये भी है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग जो हर रिज़्क़ के लिए दूसरों से मांगते फिरते हैं, अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों से मांगते फिरते हैं, उनकी पहचान क़यामत वाले दिन ये होगी कि उनके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा। जिस तरह चुगलखोर के बारे में फरमाया कि जो चुगलखोर होते हैं, हिब्बत करने वाले लोग होते हैं, क़यामत वाले दिन उनको किस तरह पहचाना जाएगा, उनके लंबे लंबे पीतल के नाखून होंगे और वो अपने चेहरों को नोच रहे होंगे, इससे लोग पहचानेंगे कि ये चुगलखोर इंसान है जो बैक बाइटिंग किया करता था। इसी तरह जो नमाजी था उसके अज़ा जो होंगे जिनको वो वज़ू किया करता था वो रोशन हो रहे होंगे, नूर होगा अज़ा के अंदर, इससे पहचाना जाएगा इंसान कि ये इंसान जो है ये बावज़ू रहा करता था, नमाजी था। तो उसी कैटेगराइजेशन के अंदर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो हर रिस्क के लिए, हर रोटी, हर ज़रूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ पे लाता था, उस शख्स के चेहरे के ऊपर गोश्त तक भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि जो सवाल करते हैं उनके ऊपर दो, खर्च करो उनके ऊपर भी। इसके अंदर एक ख़ास जो कैटेगरी अब बन गई है, पहले नहीं थी, वो है आजकल के दौर के अंदर प्रोफेशनल बैगर्स, जो इशारों और चौकों के ऊपर प्रोफेशनल, उनका काम ही ये है कि उन्होंने बस भीख मांगनी आगे, वो आपस में जो होंगे वो हंसी मजाक भी कर रहे होंगे, खेल वगैरह भी रहे होंगे बच्चे, लेकिन आपके पास आएंगे तो बस वो एक ही रटा रटा है जो उनको बचपन से उनको सिखा दिया गया है कि बस ये जाके इस तरह ही तुमने मांगना है, वो उस तरह ही मांगते रहेंगे। आप अगर उनको 1,000 रुपया भी दे देंगे ना, वो चौक पे खड़े रहेंगे, वो अपना काम पूरा करेंगे, वो चौक पे खड़े। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि ये सारे जो चौक होते हैं, ये सारे जगह होते हैं, एलोकेट हुई होती हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी जाके मांगना शुरू हो, ये एलोकेट हुई होती हैं, और इन्होंने भी जाके अपने जो बड़े होते हैं उनको जाके पैसे जमा कराने होते हैं, रोज़ाना का एक ख़ास अमाउंट है जो उन्होंने जाके जमा कराने हैं, उससे एक्सेस में जो कुछ है वो ये रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम बन चुका है, बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये चंद सौ नहीं है तो अब तक कितने लाखों तक पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं पूरे। और हमारे हर प्रॉब्लम की एक तरह इस प्रॉब्लम के अंदर भी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने इस बारे में कभी तवज्जो नहीं दी, तो ये मसला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर गर्मियों के अंदर आपको नज़र आता है कि ये फलाना जो है बेचारा ये नंगे पैर था, आप उसको अपनी जूती उतार के भी दे देंगे ना, गारंटी के साथ आप शाम को या अगले दिन देखेंगे वो जूती पहन के नहीं फिर रहा होगा, वो जूती उतार के आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को प्रोजेक्ट, उसने मार्केटिंग अपनी इस तरह करनी है कि आप तर्स खाएँ उसके ऊपर। सख्त सर्दियों के अंदर अगर आपको कोई बच्चा नज़र आता है, आप उसको स्वेटर दे देते हैं, वो कल दोबारा उस तरह ही स्वेटर नहीं आएगा और कामता हुआ आपको, या अगर नहीं भी ठंड लगती वो कामता हुआ आपको एक्ट करेगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि ये मार्केटिंग है उनकी, उन्होंने इसका मार्केट करना है उसे। बहुत सारे फिर ऐसे होते हैं जो मज़दूर नहीं भी होते हैं, प्रटेंड कर रहे होते हैं मज़दूर हैं। अब यहाँ पर मुसीबत क्या है, गलती क्या है, लोग 10-10 लाख की 20-20 लाख की गाड़ियों में जा रहे होते हैं और उनको कॉइन्स दे, 5 रुपये दे दिया, 2 रुपये का कॉइन दे दिया, 10 रुपये का नोट दे दिया, 20 रुपये तक का नोट दे दिया उन्हें। ये मामला अगर एक साल चलता रहा, 5 साल भी चलता रहा, 50 साल भी चलता रहा ना, ये स्टेटस को चेंज नहीं हो सकता, वो फ़कीर फ़कीर रहेंगे और ये इधर ही रहेंगे। इस्लाम की तालीमात इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इस्लाम की तालीमात के अंदर तो बल्कि ये है कि आप अगर हेल्प करनी है किसकी तो इस तरह हेल्प करें कि वो जिस लेवल पे फंसा हुआ है ना उसको वहाँ से निकालें, उसको अपने मद्दे मुकाबले लेके आए, उसे उसको इस तरह उठाएं कि वो अब दोबारा मांगने के लायक ना हो या उसको मांगने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। इस्लामियात के अंदर एक बचपन के अंदर आप लोगों ने भी ये वाक़या पढ़ा होगा कि एक शख्स आया था रसूल सल्लम के पास, उसने मांगने के लिए आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप ने क्या कहा था उसे, कुल्हाड़ी और उसको रस्सी लेके दे दी थी और ये कह दिया था कि अब तुम जाया करो और जाके तुम्हें जो टहनियाँ और जो दरख्त टूटे हुए या इसकी चीज़ें नज़र आती हैं उनको काट के बांध के लाओ बेचो, तो फैसे बनाओ इसे अपना। और बाद में उसका जब हालात मालूम किए थे तो वो बिल्कुल खुशबाश था। ये इस्लाम का विज़न है कि आपने अगर किसी की हेल्प करनी है ना तो आप उसकी ऐसी हेल्प करें कि वो अब किसी और काम में लग जाए, वो ना कहिए कि मैं 5-5 रुपए देते रहें और वो करते रहें। और अगर आपने इस तरह करके बैगर्स को पैसे दिए तो आप उन लोगों का हक मार रहे हैं या आप उन लोगों का दिल तोड़ रहे हैं जो मेहनत के ज़रिए मजदूरी करते हैं। एक मज़दूर की एक दिन की कितनी कमाई हो जाती है, 200-300-400 इसके आसपास हो जाती है, फ़कीर इससे ज़्यादा कमाते हैं। आप ख़ुद तसव्वुर करें कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर, जैसे अभी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे रहना कितना मुश्किल काम होगा, किस कदर मुश्किल काम होगा ये। और उसके अगेंस्ट सिर्फ मांगना एफर्ट कोई नहीं, आप जिस्मानी कुव्वत नहीं लग रही, आपने दूसरों की गालियाँ नहीं खानी, आपके जो सुपरवाइज़र होगा वो भी गालियाँ दे रहा है, फलाना भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आपने उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मांगते हैं, एक इशारे पर बैठ जाना है, वैसे मांग रहे हैं, उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। ये हम खुद जो है, हम मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। तो प्रोफेशनल बैगर्स को ख़ुद मत सपोर्ट करें। जब वो लोग देखेंगे ना कि हमें यहाँ से पैसा नहीं मिलता, ये मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ कि वो ख़ुद ब खुद प्रोफेशन तलाश करना शुरू हो जाएंगे, ख़ुद ब खुद कोई ना कोई काम करना शुरू हो जाएंगे। वो अगर कोई बैगर आपके इशारे पर नज़र आता है ना, और अगर बिल्कुल वो कोई चीज़ बेच रहा है, अखबार बेच रहा है वो, या वो कोई फूल बेच रहा है, या वो कोई और चीज़ एनीथिंग, किताबें बेच रहा है, तस्वीर बेच रहा है, एनीथिंग, ये कुछ बेच रहा है, अगर आपको उसके ऊपर तरस आता है ना किसकी मैंने हेल्प करनी है, आप उसको पैसे देते हैं ना, तो आप उसे चीज़ ज़रूर लिया करें, चीज़ ज़रूर लिया करें। क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है कि ये भी सिर्फ एक वो होता है कि मैं शो कर रहा हूँ कि मैंने अखबार बेच रहा हूँ, जबकि दर हकीकत वो मांग ही रहे होते हैं। वो उनमें से चंद लोगों ने अखबार ले लिया या चंद लोगों ने फूल ले लिया, बाकी आप पैसे ज़्यादा दे दें बेशक, वो 10 रुपये की अगर चीज़ बेचा था आप 20 रुपये उसको दे दें, 50 रुपये दे दें उससे, लेकिन चीज़ ज़रूर लें उससे, चीज़ ज़रूर लें। अगर हम लोग इस तरह का सबका खराब करना छोड़ देंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये लोग खुद ही और रास्ते तलाश करना शुरू होंगे ऐसे, जब देखेंगे ना कि हमारा इससे अब सही गुजारा नहीं होता, यहाँ पर ये चीज़ बिक नहीं रही हमारी, अब ये लोग खुद ब खुद और रास्ते तलाश करेंगे। और आखिरी जो इसके अंदर फ़ी सबीलिल्लाह जो माल खर्च करने के अंदर जो आखिरी जो कैटेगरी इस आयत के अंदर मेंशन हुई है वो है वफ़िर रिकाब, और गर्दनों में, गर्दनों में मुराद ये है गर्दनों छुड़ाने में। जहाँ पहले वक्त के अंदर जो कैदी होते थे, स्लेव होते थे, उनके गर्दनों के अंदर तौक डाला जाता था कि ये कैदी है हमारा। इंग्लिश मूवीज़ के अंदर भी देखो अगर वो चेन डाली होती थी, तौक होता था और उसको चेन डाली हुई थी, स्लेव्स की निशानी होती थी, गुलामों की निशानी होती थी। یہاں پہ یہ فی سبیل اللہ کے میں خرچ کرنے میں ہے کہ گردنوں کے چھڑانے میں, کہ آزاد کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا. اور یہ اسلام کی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو نیکیاں تھیں ان میں سب سے ٹاپ کی نیکیوں میں سے یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان, جو لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے ان کو خرید خرید کے آزاد کیا کرتے تھے, خرید خرید کے آزاد کیا کرتے تھے. خرید یہ آپ کی ملکیت ہوئی, آپ نے اتنا پیسہ لیا, اب آپ نے بالکل اس کو آزاد کر دیا, اللہ کی راہ میں بالکل برابر کر دیا اسے. آج کل کے حساب سے جس طرح یہ وقت گزر چکا ہے کہ آفیشیلی اب کوئی غلام نہیں ہے, ان آفیشیلی ٹھیک ہے چلتے رہتے ہیں اس طرح کے کام, آفیشیلی غلام نہیں ہے اب. اب آفیشیلی غلام نہیں ہے تو اس طرح آفیشیل ریکگنیشن بھی اس طرح نہیں مل سکتی. لیکن مثال کے طور پہ جس طرح کچھ کیسز ہیں جو ٹرسٹ کے ذریعے ہیلپ کی ہے کچھ لوگوں کو, ان میں سے جس طرح مثال کے طور پہ کہ جو ہمارے ہاں یہ خسرے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک کسی ایک کو ہیلپ کی تھی تو پتہ لگا تھا کہ ہم تو خیر صرف مذاق کی حد تک لے لیتے ہیں, نہ کسی کو دیکھ لیا خسرا دیکھ لیا, گزرتا ہوا جا رہا تو مذاق کر لیا یا دوسروں کے ساتھ مذاق کر لیا اس کے بارے میں یا ہنس لیا اس کے اوپر, وہ بھی بیچارے پھر اس طرح ہی پرٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد معذوری ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے پبلکلی اس طرح, باقی کسی اور چیز کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا جاتا. کوئی بندہ اگر اندھا ہے بالفرض, ہو سکتا ہے اس کے گھر والے کبھی تنگ آ کے اسے کچھ کہہ دیتے ہوں, اس کے اسکول کے اندر یا اس کے اور کولیگز جو ہیں وہ اس کو کبھی تنگ کہہ دیتے ہوں, جس کا سنائی اس کو اونچا دیتا ہے, اس کی ایئر ڈرم صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر غصہ کر لیتے ہوں. لیکن عام ایرا گہرا بندہ تو اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوگا نا. آپ کے پاس سے کوئی گزرتا ہوا جا رہا ہے, کوئی ڈیف یا ڈم بندہ یا بلائنڈ ہے, اب الٹا ترس کھا رہے ہوگے اس کے اوپر کہ اس کی میں ہیلپ کر دیتا ہوں. اس کے ہمیں سے کون ہوتا ہے جو خسرے کے اوپر ترس کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ جو معذوری اس کے اوپر تھی اس کا اختیار تھا اس کے اوپر, اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالم بالکل ٹھیک پیدا کیا, اس میں ہمارا کوئی کمال ہے, یہ ہماری کسبی چیز ہے کوئی؟ ہم الٹا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور دل دکھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بالکل اپوزٹ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جب ایسے کسی معذور کو دیکھو, صرف کچھ نہیں کسی بھی معذور کو دیکھو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کرو اور توبہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا. ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس چیز کا, ٹھیک ہے. اور چیزوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, کسی کا لمبا قد ہے, کسی کا رنگ کالا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. لیکن جو دل دکھانے والا جو ہوتا ہے نا, جو پوری دنیا میں ہر جگہ مذاق اڑا رہے ہوں گے, ہر بندہ مذاق اڑا, ایرا غیرا ہر کوئی, وہ یہ کیس ہوتے ہیں, خسروں کا کیس ہوتا ہے. اب جس طرح ایک کی ہیلپ کی تھی, اب جب پرانی بات ہو گئی ہے, کافی سال گزر گئے ہیں اس کے, تو جب اس کی ہیلپ کی تھی اس وقت اس کی ایج تھی 42 ایئرس, اور اس سے جب وہ ہوا اس طرح تھا, بیسیکلی میرے تک وہ پہنچا کس طرح تھا خسرا, ہوا اس طرح تھا کہ پی سی کے اندر درس ہویا کرتا تھا, وہ اسپانسرڈ ہوتا تھا, پی سی والوں نے فری کیا ہوتا تھا اور جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی تھیں وہ کسی اور نے اسپانسر کیا ہوتا تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا ایک غصہ آنا شروع ہوا تھا, تو وہاں کی عورتوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا وہاں پہ آنا شروع ہو گیا, اور یہ جب مذاق کیا, سیکورٹی والوں سے کہا تھا کہ اس کو یہاں سے فارغ کرو نا, اس کو وہاں سے فارغ کر دیا, کہ اس کو منع کر دیا کہ اب تم نے یہاں پہ نہیں آنا. اب وہ کس لیے آ رہا تھا؟ وہ درس سننے آ رہا تھا نا, وہ درس سننے آتا تھا, اور ممی بتاتی تھی کہ مانگتا نہیں تھا, وہ درس سنا کرتا تھا آ کے. اور بلکہ امی نے خود بھی دیکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی بات ایسی ہوتی تھی نا تو وہ رو رو بھی پڑتا تھا, یعنی کہ اس کے اندر کوئی بات تھی اس کے اندر. اس کے بعد اس کو اس طرح بتایا گیا کہ فلانی جگہ جو ہے وہ بندوں کی کلاس ہوتی ہے, مردوں کی کلاس, وہاں جانا شروع ہو. اب ظاہری بات ہے وہ خسرا تھا, اور ہمارے یہاں جو خسرے ہوتے ہیں انہوں نے عورتوں کا روپ اختیار کیا ہوا تھا, بال لمبے ہوتے ہیں, ناخن اس طرح ہوتے ہیں, اس طرح ہر چیز کا کپڑے ان کے, اب لڑکوں والے کپڑے ہوتے ہی نہیں ان کے پاس. ادھر جاتا تھا ادھر لوگ مائنڈ کرتے تھے کہ یہ کیا ہمارے ادھر یہاں پہ خسرا کون آنا شروع ہو گیا تھا, ادھر مائنڈ کرتے اس کو وہاں سے بھی نکالتے تھے وہ. تو وہ بارہ پھر امی نے کہا تھا کہ تم سے ملو اور تم ذرا دیکھو کیا کیا جا سکتا ہے. یہ پرانی بات ہے, جب میں اس طرح پراپر تو نہیں میں پڑھایا کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ تب تھی سمجھ, وہ تب ایک چھوٹے سے بہت ہی چھوٹے اسکیل کے اوپر ایک لڑکوں کی کلاس ہویا کرتی, میں نے وہاں پہ اس کو بلانا پھر بعد میں شروع کیا تھا, وہاں پہ آئے بعد میں نے صرف انٹرویو ٹائپ کیا تھا کہ کیا نام ہے اور کہاں پیدا ہوئے پرانا. 42 ایئرز اس کی ایج تھی. اس سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ وہ یتیم پیدا نہیں ہوا تھا, اس کے ماں باپ دونوں تھے, اور جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا نام جو تھا وہ انہوں نے تب رکھا تھا علی شیر نام رکھا تھا اس کا. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اور پیرنٹس کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس بچے میں پرابلم ہے یہ والی, تو پھر انہوں نے اس کا نام علی رضا رکھ دیا کہ اللہ کی رضا ہے. 5 سال کا جب وہ ہوا تھا نا تو جا کے ایک خسروں کے ہاں دے آئے تھے. 5 سال کے بچے کی آپ فیلنگ امیجن کریں, میں تو رونے کو دل چاہتا ہے, خاص طور پہ اب कि जबकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इब्राहिम जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल का है, वो एक दिन अपने अम्मी अबू के बगैर अगर उसको किसी अहरे गहरे के पास छोड़ गया, वो बच्चा किस तरह रोएगा, वो किस तरह बच्चा रोएगा वो, और रो के बुलाएगा भी किसको, अपनी अम्मी को बुलाएगा ना, उसकी अम्मी खुद छोड़ के आ गई उसे इस तरह। अब वहाँ पे वो उस तरह पला बढ़ा, और जो उसको सिखाया गया, कौन सी सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैं और आप शहरी हैं। अब इनमें से अक्सर बेशतर आप लोगों ने रात को इबादत की होगी, उसकी हदीस है नहीं है वो एक और बात है, लेकिन बहरहाल आपके अंदर एक वो जज्बा तो है ना दीनदार होने का, कि आपने उस रात इबादत की होगी, रोज़ा रखा होगा, अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए प्लानिंग की होती है बंदा वगैरह। ये नेकी की क्यों नहीं हमने केयर की इस किस्म की नेकी की, कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इस तरह के कितने लोग होते हैं, क्या क्या खाते चल रहे होते हैं, हमने कभी क्यों नहीं केयर की। हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मुल्क के ऊपर। हम इस तरह के मुसलमान हैं कि हमारे होने से, कि हमारे हदायत याफ्ता होने का कोई फ़ायदा किसी को नहीं पहुंच रहा होता। हम बस अपनी नफसा नफसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बस मैंने तस्बीह पढ़ ली, मैं नमाज़ें पढ़ ली, मैं जन्नत में चला गया, बाकी जाएँ बाहर में। हम उस तरह के मुसलमान हैं। तो बहरहाल वो अब जिस तरह पला बढ़ा और जिस तरह उसको सिखाया गया, उसने पूरी ज़िंदगी वही काम किया, ज़ीरो एजुकेशन उसकी, कुछ नहीं आता जाता उससे, और उस तरह के कामों के अंदर उसने जो कुछ भी कमाया, उसके गुरु वगैरह थे जो कुछ भी थे। अब उसको इतने साल लगे, मुझे इतने साल लगे कि मैंने उसको कहता था कि अब वो उसने मुझे अपनी मजबूरी बताई कि मैं नहीं आ सकता। मैं उसको मैंने जॉब ऑफर की कि तुम्हें जो है स्कूल के अंदर हम जॉब कैंटीन की दे देंगे, तो फलाना कर लो फलाना कर लो, तुम कैंटीन तुम लुक आफ्टर कर लेना और स्कूल में ही रह लेना। वो उसने बताया मैं इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। मैं क्यों, मसला क्या है? उसने कहा कि वो मेरे गुरु नहीं मुझे छोड़ेंगे ना। गुरु से कह तो बात कर लो जाके गुरु से कि मैं और काम नहीं करना चाहता। उसने मुझे बात समझाई कि असल में गुरु ने पेमेंट की होती है हमारी, तो हम लोग जो हैं वो ग़ुलाम होते हैं, और मेरा एक नहीं, मेरे जो जिसने मुझे सिखाया था ना, उसने आगे फिर मुझे सिखाने के बाद बेचा था, फिर इसने आगे हम बिकते बिकते चले आ रहे होते हैं। फिर हर इलाकों के अंदर और बड़े गुरु होते हैं, और बड़े गुरु होते हैं, जैसे इशारों के उम्र मांगने वाले होते हैं, इनका होता है कि दिन का भत्ता जमा करवाना है, इसे इनका भी होता है, इन्होंने भी महीने के अंदर इतने पैसे जमा कराने होते हैं। तो वो फिर बहुत साल लगे और अच्छे खासे पैसे लगे, तब जाके फाइनली उसको आज़ाद कर पाया था। तो आज़ादी जो है, वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर कानून है, आइन की जो 11वीं शिक है, 11th क्लॉज है, उसके अंदर ये है कि स्लेवरी बैन है पाकिस्तान के अंदर, तो कानून बैन है, लेकिन ये सब चल रहे हैं यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान में सब चल रहा है, और ऐसे लोगों के पीछे कौन केस लड़ेगा? कोई वकील केस लड़ेगा इनके पीछे? कोई दिमाग ख़राब है किसी की, वकील का जो उनके लिए केस लड़ेगा? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हो रही हैं, चल रही हैं सारी की सारी, और हम इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल टॉलरेट कर रहे हैं। तो मत भूलें कि अल्लाह ताला ने पकड़ने जाके पूछने अल्लाह ताला ने कि तुम क्या अमल करते आए थे, क्या तुमने किया, क्या आखिर तुमने इतना, मैं तुम्हें इतना कुछ दिया था, क्या किया तुमने उनका? तो ग़ुलामी उस सेंस में तो ग़ुलामी नहीं है, लेकिन ये एक शेड है ग़ुलामी का जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे यहाँ। फिर इन तमाम हेड्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने नेकी का जिक्र किया, इसमें एक और कैटेगरी ये भी बन सकती है जो ग़ुलामों को आज़ाद करने के ऊपर हम क्यास कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि आजकल के दौर के अंदर बिलफर्ज कोई बंदा मकरूज था और अब वो अपनी तरफ से सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी सूरत कर्ज़े से निकल नहीं पा रहा। इसमें भी अगर आप उसको हेल्प करते हैं और जिस दलदल में वो फंसा हुआ है उस दलदल से उसको निकाल दें, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाँ इसी किस्म की नेकी ही काउंट होगी ये वाली, कि आपने उस बंदे को ऐसी हेल्प की और उसको उस दलदल से निकाल दिया। जैसा ग़ुलामी के अंदर क्या होता था, ग़ुलामों के अंदर ये भी खाता होया करता था कि अगर कोई ग़ुलाम चाहे ना तो अपने आप को खुद आज़ाद करवा सकता है, अपने आका के लिए इतने पैसे जमा करके दे दे वो, अगर यानी कीमत अदा करता, तो वो जो जिस दलदल में फंसा हुआ वो निकल सकता है। इसी तरह ही अगर आजकल कोई बंदा अगर किसी कर्जे में फंसा हुआ है, उसकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाला कर्ज़ा नहीं कि किसी ने ऐयाशी के लिए कर्ज़ा लिया था या बैंक से लोन ले लिया और सूद वाला अब फंस गया, वो क्या मैं फंस गया, वो वाला कर्ज़ा नहीं। वाकई किसी बंदे ने सूद की बेस के ऊपर कर्ज़ा नहीं लिया और ऐयाशी के ऊपर कर्ज़ा नहीं लिया, बल्कि किसी ज़रूरत के ऊपर कर्ज़ा लिया था और अब वो फंस गया, तो उसके अंदर हेल्प करें तो अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए भी खैर करेगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लम ने फरमाया है खैरुन नास मन यनफाउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे बेहतर है। ये नहीं कहा कि सबसे ज़्यादा वो जिसके माथे के ऊपर या पक्का निशान पड़ चुका होगा,
وہ سب سے اچھا انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے اچھا ہوگا، جس کے ہونے نہ ہونے سے لوگوں کے اوپر فرق پڑے گا، اور ایسا بندہ جس سے وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا، ایسا بندہ جب دنیا سے مرے گا نا تو اس کے لیے لوگ ویسی دعائیں کیا کریں گے، بلانا نہیں پڑے گا جو خدا کے لیے آپ آئے، برسی ہے ان کا فلانا ہے، اور سے دعا ہونی ہے، دعائیں خیر ہے ان کی، آپ آئے دعا کریں ان کے لیے، کوئی بندے کو بڑے کو بلائیں گے آپ دعا کریں، لوگ ویسے ہی رو رو کے اس کو مس کریں گے اور دعائیں مانگا کریں گے اس کے لیے. واقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرے نماز کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ویسے تو بڑا نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ نمازی نہ ہو، وہ نیک نہیں ہوگا. پھر خرچ بھی کرتا ہو اللہ کی راہ میں، ایمان بھی ہو اور پھر نماز بھی قائم کرے وہ. اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بیلنس نہیں ملتا، بہت کم ہوتا ہے یہ بیلنس ملے کہ ایک بندہ نمازی بھی ہو، دیندار بھی ہو، اور دوسری طرف سے بھی وہ بہت زیادہ خیر کا کام کر رہا ہو. ہمیں ہمیشہ ایک ایکسٹریم نظر آتی ہے، ہمیں نماز وہ قائم کرتا ہو، اور نماز اسی طرح ہی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کی کوالٹی یہ ہوگی، اس کی قبولیت کی شرط یہ ہوگی کہ اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہوگا، اور وہ گناہ، فحاشی، ولگیریٹی، برے کاموں سے وہ دور رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ روکتی ہے اور وہ روکے گی. اگر تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ روکے گی، پہ اس کا ثبوت کیا ہوگا، وہ تمہیں روکے گی فحاشی سے اور برے کاموں سے. منکر وہ تمام چیزیں جس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، وہ گناہ کی بہت وائڈ چیزیں آ جاتی ہیں، منکر میں فحاشی بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور امپورٹنس دے کے علیحدہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں، ابھی سارے طور پر نمازی ہوا ہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ، لیکن وہ الٹے سیدھے مثال کے طور پر لطیفے بھی شیئر کر رہا ہے، ان چیزوں پہ ہنس بھی رہا ہے، یا فلمیں بھی اور غلط قسم کی دیکھ رہا ہے وہ، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فلو ہے. یہ ایک طرح کا انڈائریکٹ ثبوت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی نمازیں نہ قبول ہو رہی ہوں. نمازوں کا ثبوت کیا تھا؟ نماز جو ہے وہ فحاشی اور بری چیزوں سے روکے گی، لیکن اگر نہیں روک رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تو غلط نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، بندہ جو ہے اس کی نماز فاسد ہو سکتی ہے، اس کی نماز جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نہ قبول کر رہے ہوں. ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آت زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے. اب پہلے پیچھے یہ ساری بات ہو چکی ہے کہ وہ مال خرچ کرے اس کے باوجود کہ اس کو پسند ہے، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، جو مسافر ہیں ان کے اوپر، جو مانگ رہے ہیں ان کے اوپر، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وآت الزکات، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ویسے انفاق فی سبیل اللہ یہ الگ چیز ہوتی ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ اول تو پرواہ نہیں کر رہے ہوتے اکثر بیشتر، اگر پرواہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو وہ بہت کیلکولیٹڈ زکوٰۃ ہوگی، اس سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں کچھ دینا، خرچ کرنا، وہ ہمارے ہمیں توفیق ہی نہیں نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اپنے اچھے لوگوں کو ہی توفیق دیتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کے بھی خرچ کریں. زکوٰۃ نہیں دی، آپ کی پکڑ ہوگی. زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، نہیں کیا آپ نے تو وہ پلید ہو جائے گا مال. اس کی مثال جو اکثر سمجھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح بارش کا پانی آیا تھا یا کہیں سے چشمہ نکل رہا ہے زمین سے، خالص پانی پہاڑوں میں سے، یا برف کا پانی پگھل کے نکل رہا ہے، ٹھنڈا یخ پانی، صاف ستھرا پانی وہ نکل رہا ہے. اب وہ سورس ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے، لیکن آگے جا کے بالفرض وہ جو پانی بہہ کے نکل رہا تھا، اب ہم اس کے اوپر ایک الگ سے ایک سٹریم علیحدہ کر کے اور وہاں پہ ہم پانی کو روک لیتے ہیں، اس کو فلو نہیں ہونے دیتے، اس کو روک لیتے، بند لگا دیتے ہیں. اب چاہے وہ اوریجنلی وہ برف پگھل کے آئی تھی اور وہ، یا چاہے بارش کا تھا یا چشمہ نکل رہا تھا زمین میں سے، جو مرضی تھا، اگر وہ پانی آپ نے روک دیا، رک گیا، اسی پانی میں کچھ عرصے بعد انگلی لگ جائے گی، بدبو آنی شروع ہو جائے گی، بیماریاں ہو جائیں گی اس پانی کے اندر، گندا پانی ہو جائے گا، اس کو پئیں گے تو وہ پوائزنس ہو جائے گا ہمارے لیے. یہی مثال ہے کہ چاہے بندے نے حلال ذریعے سے کمایا تھا، 100% حلال کمائی تھی اس کی، لیکن اگر وہ اس کو جمع کرنا شروع ہو گیا، اس کو آگے نہیں نکالا، اس نے واٹر اسٹریم میں نہیں اس کو شامل کیا، تو وہ جو ہے وہ پھر خراب ہوتا جائے گا، گندا ہوتا جائے گا. انفاق کا جو روٹ ہے وہ ہے نفق، نفق کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں. ایک طرف سے اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو دوسری طرف سے آپ بھی آگے سے دیں،
اگر آپ نے یہاں بند لگا دیا، اس کو روک دیا، تو یہ بھی چاہے وہ حلال مال کیوں نہیں تھا، وہ بھی گندا ہو جائے گا، پلیت ہو جائے گا. تو نیک شخص جو ہے اس کی بنیاد ظاہری چیزوں پر نہیں ہے بلکہ ایمان ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر. خرچ کرتا ہے وہ اپنے مال کو کثرت کے ساتھ ان تمام مصارف میں جہاں جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. نماز وہ قائم کرتا ہے، زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدٍ اِذَا عَاهَدُوا، وہ پورا کرتے ہیں وعدوں کو جب کبھی بھی وہ وعدہ کرتے ہیں. یہ ایک الگ کوالٹی اکاؤنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایفا عہد یہ اس کے اندر ہے. عہد سے متعلق ایک اور حدیث آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایمان کے اپوزٹ ہے کہ اگر عہد کی خلاف ورزی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے اذا عاہد اخلف، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرے گا، اس کی وعدہ توڑے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایمان سے بات سٹارٹ کی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ کو پورا کرتے ہیں جب کبھی بھی وہ وعدہ کر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے اور ابن حبان کے اندر بھی کتاب الادب میں حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہمیں اور اس خطبے میں یہ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا کوئی وصف نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد اور ایفا عہد کی اور عہد کی پابندی نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. ایمان اور ہم کہتے ہیں نا بے ایمانی سے کام مت کرو، وہ اسی سے لنکڈ ہے، دونوں لفظ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے. اور ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ عہد، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم قسم وغیرہ بھی اٹھا لیں گے، وعدہ بھی کر لیں گے. کون پرواہ کرتا ہے ان چیزوں کی، کون پوچھتا ہے ان چیزوں کے اوپر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین، اور صبر کرتے ہیں وہ، اور صبر کی بھی جو مثال دی ہے وہ انتہا والی مثال دی ہے. فی الباساء والضراء وحین الباس، سخت بھوک تنگی اور گھبراہٹ کی حالت کے اندر وہ صبر کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو جس منظر کو کھینچا جا رہا ہے وہ ہے کہ جس طرح میدان جنگ کے اندر یا اسلام کی خاطر یا اسلام کے نفاذ کی خاطر اس میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے، تو اس میں جو بھوک اور زخم ہے یا اور قسم کی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ایسی ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. صبر تو ایک پورا ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بھی آیات جو گزر چکی ہیں اس کے اندر میں نے سمجھایا ہوا ہے پہلے بھی، لیکن یہاں پہ کیونکہ تمام باتوں کو سمرائز کیا جا رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ صبر کی وہ ٹاپ کی جو منزل ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اتنے ایکسٹریم حالات کے اندر صبر. ہمارے اوپر تو وہ حالات نہیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس قدر ایکسٹریم حالات کے اندر جو صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیکی ہوگی اس کی. اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو نیک ہونا ہے یہ ہے جو صحیح سچا نیک ہونا ہے. جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک کاون کیے جائیں گے. اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ اولئک ہم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں. کیونکہ یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس بندہ صالح بھی ہے، صادق بھی ہے، شاہد بھی ہے، انسان متقی بھی ہے وغیرہ. ان تمام کی جو روڈ لیڈ کرتی ہے وہ ایک ہی منزل کی طرف لیڈ کرتی ہے. تو یہی لوگ اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں، یہی لوگ اپنے دعوی نیکی میں بھی سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی بھی ہیں. یہی متقی ہوتا ہے اور یہی سچا انسان ہوتا ہے اور یہی انسان نیک انسان بھی ہوتا ہے. تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کر دیا. ابو داؤد کے اندر کتاب و سنہ جو ہے اس کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، اہل ایمان میں سب سے بڑھ کر کامل ایمان اس شخص کا ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. اخلاق کے اندر کال بھی شامل ہے آف کورس، لیکن اس کے اندر اخلاق کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا کہ اس آیت کے اندر تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا ہے، موٹا موٹا کر کے جمع کیا ہے. عہد جو ہے ہماری لائف کے اندر جتنے بھی موقع آتے ہیں، ایک انڈیویجول عہد بھی ہوتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ ہیں اگر جاب آپ کی ہوتی ہے تو ایک لیٹر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ سائن کر لیں، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وغیرہ ہے، اور آپ نے کیا ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، آرگنائزیشن کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور آپ کا حق کیا بنتا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ بھی عہد ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، حقوق اور فرائض کا یہ توازن ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز تم نے کرنی ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دونوں کو بات سمجھانے کے بعد اگر ایگری کرتے ہو اس کے اوپر، تو یہ ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ عہد ہے کہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز سیٹ کر دی ہے، نکاح بنیادی طور پہ ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دونوں فیملیز کی، اور لڑکا لڑکی، ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہسبینڈ وائف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن اس کے اوپر، ان کی شادی کے اوپر کون سا قانون لاگو آئے گا، کس قانون کے تحت، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا. اس کو دونوں اگری کر رہے ہیں تو پھر وہ شادی ہو پائے گی، وہ شادی تب ایکسیپٹیبل ہوگی. اب یہ نہیں کہ بعد میں باقی چیزوں کے اندر بالفرض وہ اپنی بزنس ڈیلنگ میں بندہ بہت اچھا ہے، گھر کے اندر اپنے جو بیگم کے اوپر یا جو اس کے اور فیملیز والے ہیں ان کے اوپر جو حق بنتا ہے ان کا، اس حق کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ جو اس نے کانٹریکٹ یہ والا کیا تھا، یہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے کہا کہ شکوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ سے وہ پکڑ سکتے ہیں. اگر بالفرض ایک مرد جو ہے وہ اگر گھر کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کر رہا، جیسے خاص طور پہ ہمارے یہاں جو لوور طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بہت سارے مسائل لگتے ہیں، تبھی تو ان کی عورتیں گھروں میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ اس طرح کی لائف گزار ہے، غفلت زندگی گزار ہے، ٹھیک ہے، اس کی دنیا کے اندر اس کی فیملی نے سفر کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، آخرت کے اندر جا کے اس کو اس بات پہ بھی پکڑا جائے گا کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی. جو نکاح کی شکیں ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہے، میل کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ٹیک کیئر کرنی ہے، بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈ کرنا ہے فیملی کو، نہیں پرووائڈ کر رہا، اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی اسے. اسی طرح ہی اگر کوئی بندہ آپ نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے، جاب پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو سیلری نہیں دے رہے ٹائم کے اوپر، جو کہ آپ کی کمٹمنٹ تھی، اس نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اسے سیلری دیں، آپ ڈیلے کے ساتھ دے رہے ہیں سیلری، پھنسی بھی ہے کہ جی وہ پیسے آئیں گے تب ہوگا، یا ابھی فلانا ہو گیا، یا اس طرح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم صاحب میرے پاس لکھی ہوئی ریفرنس تو نہیں ابھی موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، جب اس نے کام کر لیا ہے تو آپ اس کو پے بیک کر دیں. اسی طرح جو بھی امپلائیز وغیرہ کا معاملہ ہے، کانٹریکٹ جس طرح کا بھی ہوا ہے، کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس والے ہوتے ہیں، تو ڈیلی بیسس کے اوپر سیلری ہونی چاہیے، اگر وہ منتھلی بیسس کے اوپر ہے تو پھر منتھلی ہونا چاہیے. بیواؤں اور محتاجوں سے متعلق، کہ اگر کسی نے کوئی بیواؤں کی لک آفٹر کی ہوئی ہے، یا اگر وہ جو محتاج لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیواؤں اور محتاجوں کی خبر گیری کرنے والا درجے میں اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے. اور راوی کو اس بات کے اوپر شک تھا، تو ایک اور راوی نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ وہ شخص جو پوری رات نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کے، اور پورا دن روزے رکھتا ہے، اور افطاری تک نہیں کرتا، وہ شخص کے برابر درجہ پا لیتا ہے. مانگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منع بھی کیا ہے، اور ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو رد مت کرو، اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو. ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث ہے صحیح درجے کی، کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون میری ایک بات پر پابندی سے عمل کرے گا اور اس چیز کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا، میں آپ کو اس بات کی شورٹی دوں گا جو آپ حکم دیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کبھی کچھ نہ مانگنا. صحیح بخاری کے اندر کتاب الوصایا کے اندر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہترین کون سا ہوگا؟ تو آپ نے صرف فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو، تم اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں اللہ نے صحت بھی دی بھی ہو، تمہارے اندر مال کا لالچ بھی ہو، اور پیچھے رہ جانے کا خوف بھی ہو. تمہیں صحت بھی دی ہے، صحت ہے تو انسان مال کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکتا ہے، پھر تمہارے اندر اس چیز کا لالچ بھی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو، میں بھی اس طرح کا بندہ بنوں، جس میں بھی اس طرح کی لیول اچیو کروں، تمہارے اندر وہ بھی خواہشات ہیں اس طرح کی، ساتھ یہ بھی خوف ہے کہ دنیا کی دوڑ میں کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہ تینوں چیزیں جب تمہارے اندر ہوں تب اگر تم نے صدقہ خیرات کیا وہ بہترین صدقہ خیرات ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کے اپوزٹ یہی ہوگا نا کہ انسان بیمار ہو گیا ہے, اس ایج تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی لالچ ان چیزوں کا رہا نہیں ہے, اسے وہ میچورٹی کی اس تھا تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو یہ چیز نہیں رہی کہ میں بہت آگے نہ نکل جاؤں یا پیچھے نہ ہو جاؤں یا کچھ اس طرح نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت تاخیر کرتے رہو صدقے کی جہاں تک کہ تم اپنے بستر تک پہنچ جاؤ, موت کے بستر تک پہنچ جاؤ, مرض الموت میں مبتلا ہو جاؤ تم, اور اس وقت تم یہ کہو کہ میرا مال فلاں 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 شخص کو ادا کر دو, جبکہ اس وقت وہ مال تمہارا نہیں رہتا بلکہ تمہارے آگے برسا کا ہو چکا ہوتا ہے اور تمہارا اس پہ حق نہیں رہا. اسی سے متعلق, مال کی محبت سے متعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ترمذی کی کتاب الزہد کے اندر حدیث ہے, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی خرابی اور اتنا فساد نہیں پیدا کریں گے جتنا مال کی اور چیزوں کی جو چاہت اور حرص ہے وہ انسان کے دین کو برباد کر دے. وہ بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں وہ تباہی اور بربادی نہیں لائیں گے جو انسان کے دین کو برباد کرے گا مال کی اور دولت کی جو لالچ ہوگی اور حرص ہوگی. یہ جو عام تصور ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے, گاڑیاں نہیں آ گئیں اس کے پاس, یا انہوں نے اچھے سیکٹر میں گھر لے لیا یا سب کچھ اچھا جا رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر, جبکہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی, اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اتنی بڑی آزمائش ہے, اتنا بڑا اس نے حساب دینا ہے, اتنا بڑا لا کے اس نے حساب دینا ہے. ایک بندہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, نہ سیونگز ہے نہ کچھ ہے, وہ کیا حساب کتاب دے گا, اس کے پاس کیا ہوگا حساب کتاب دینے کے لیے. اسی سے متعلق ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر جو ہیں, جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے, مہاجر جو ہیں وہ انصار سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, جائیں گے سارے جنت میں, انصار کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ بھی, لیکن انصار کیوں پیچھے رہ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا اور مہاجر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا حساب کتاب دینے کے لیے, وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے, اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کس چیز کا حساب کتاب ہو اور اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی ہو رہی ہوگی, ان کے پاس بہت مال دولت تھا, ان سے ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہوگا. تو جتنا انسان کے پاس مال ہوگا اتنا زیادہ انسان نے آگے جواب بھی دینا اس چیز کا, اور جتنا کم ہوگا اتنا کم اس کے آگے سوال جواب ہوں گے, اتنی کم ٹینشن ہوگی اس کو. جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹینشن پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ 30 جون آ رہا ہے, منڈے کو 30 جون ہے, فائنینشیل ایئر کلوز ہو رہا ہے, اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے ہیں, آپ نے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے, فرسٹ رمضان کو بیسیکلی زکوٰۃ کی ڈکشن ہونی ہے, تو اسٹیٹ بینک نے بینکس کو سیل کیا ہوتا ہے کہ بینکس کے پیسے نہیں نکل سکتے, آ جا نہیں سکتے پیسے, تاکہ وہ ہو جائے. جو نصاب بھی اناؤنس کیا ہے 38,000 اس سال کا سمتھنگ, 38,000 سمتھنگ اناؤنس ہوا ہے اس سال کا. اب یہ ساری جو فکر کہ اس سے پہلے کسی نے پیسوں کو ریپیئر کرنی ہے, ہٹانا ہے وہاں سے, زیادہ کرنا ہے, شو کرنا ہے, پھر سال کی جو اینول ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, کتنے پلاٹس ہیں وغیرہ, اگر نہیں دیں گے تو اس کے خلاف آبجیکشن ہو سکتا ہے, یہ ساری ٹینشن کس بندے کو ہوگی؟ امیر بندے کو ہوگی جس کے پاس پیسہ ہوگا, جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, اس کو کیا پتا کہ 30 جون کسے کہتے ہیں, اسے کیا ٹینشن 30 جون کیا ہوتا ہے, ویلتھ ٹیکس کیا ہوتا ہے, اینول ریٹرن کسے کہتے ہیں, زکوٰۃ کے جو نصاب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, پہلے رمضان کو ہوتا ہے, اسے کیا ان چیزوں سے لگے. اسی طرح جس بندے کے پاس مال اور یہ چیزیں تھیں نہیں, اس کو پھر کسی چیز کے نقصان کا بھی خوف نہیں ہوتا, وہ ایک بے خوف قسم کا مسلمان ہوتا ہے, بے خوف قسم کا انسان ہوتا ہے, اس کے اندر ان چیزوں کا خوف نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں, جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اسی کے پاس یہ خوف ہوگا. تو بنیادی طور پہ یہ جو کچھ ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے پاس, یہ اپنے پاس بینکوں میں جمع کر رہے ہوں گے, لاکرز میں جمع کر رہے ہوں گے, کاغذات ہم بھر بھر کے فائلیں بھر رہے ہوں گے کہ میرے فلانے پلاٹ میں بھی جگہ آ رہی ہے, میں فلانا بھی ہو رہا ہے, میں نے اس جگہ بھی انویسٹمنٹ کر لی, میں نے گاڑی پہ رکھا ہوا ہے پیسے کہ گاڑی میری آنے والی نئے ماڈل والی, یہ سب کچھ, یہ تمام چیزیں انسان کے پیروں کی بیڑیاں ہیں, یہ انسان کو کمزور کرتی ہیں, اپنے دین کے اندر کمزور کرتی ہیں اور دنیا کا لالچ بڑھاتی ہیں. نیکی کے اس تمام کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے جب سارا سمرائز کر دیا کہ یہ تمام چیزیں نیکی ہیں نیکی ہیں, تو اینڈ میں جا کے یہ کہہ دیا کہ یہی لوگ سچے ہوں گے اپنے دعوی ایمان میں اور دعوی نیکی میں, یہی لوگ متقی ہوں گے. اور اس آیت کو کمپلیمنٹ یا مکمل کرتی ہے قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 92 جس سے چوتھا پارہ بھی شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر, ہرگز تمہارے نیکی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی, پر نیکی کا یہ جو پورا جو بات ہو رہی ہے نا کہ ایک آرگینک ہول کی طرح ہے, ایک ون یونٹ ہے, یہ یونٹ پورا نہیں ہو سکتا حتیٰ تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جو چیز تمہارے اندر سب سے زیادہ لالچ ہوگی نا, جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے, تم جب تک اسی چیز کو نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تم لوگ نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے, نیکی مکمل نہیں ہو سکتی. وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہوگا, فإن الله به علیم, تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو تم نے کیا خرچ کیا تھا اللہ کے راہ میں. نیکی سے متعلق ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی کتاب البر کے اندر, کتاب البر یعنی کیا, وہ کتاب ہی پوری نیکیوں سے متعلق ہے, تو اس کے اندر ہے کہ نواس بن سامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ان البر والاثم, نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا, فقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, البر حسن خلق, نیکی جو ہے وہ خوبصورت اچھے اخلاق اچھے کردار گڈ پرسنالٹی گڈ کریکٹر کا نام ہے, والاثم لا ہا کا فی صدر کا, گناہ وہ چیز ہے جو بات تمہارے دل میں ہو کہ تم نے غلطی کی ہے گناہ کی ہے, وہ کرہ تھا, اور تمہیں اس بات کی کراہت محسوس ہوتی ہو کہ لوگوں کو اس تک کا پتہ لگ سکے, برائی کی گناہ کی پہچان کے وہ چیز جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتی رہتی ہے ہر وقت تمہیں پنچ کرتی رہتی ہے, تمہارا ضمیر تمہیں ہر وقت ملامت کرتا رہے گا جس چیز کے بارے میں, اور تم اس چیز کا خوف رکھتے ہوگے کہ لوگوں تک یہ بات نہ کسی طرح سے پہنچ جائے. نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب البر 65:16 کے اندر, کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندے اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے, نماز ہے. کفر میں یا شرک میں اور بندے کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ یا مشرک کافر بندہ ہے, وہ فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. بس اس آیت کا پورا ایک دفعہ رواں ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلو, بلکہ اصل میں نیکی اس شخص کی ہوگی جس کا ایمان ہوگا اللہ کے اوپر, یوم آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہوگا, ملائکہ کے اوپر اس کا ایمان ہوگا, کتابوں کے اوپر اس کا ایمان ہوگا, اور نبیوں کے اوپر اس کا ایمان ہوگا. فاؤنڈیشن اگر یہ ہے, اب اگلی چیز, وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, مال خرچ کرے گا اس کے باوجود کہ اس کو پسند ہے, وہی والی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی, صدقہ بہترین صدقہ کیا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی کہ اس کو پسند ہے, اس کے اندر خود مال کی لالچ ہے, وہ خود اپنے پلانس بھی تھے اس کے, لیکن اس کے باوجود وہ قرابت داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے, مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, مسافروں کے اوپر خرچ کرتا ہے, مانگنے والوں پر خرچ کرتا ہے, اور گردنے چھڑانے پر خرچ کرتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اپنے تمام کیے ہوئے وعدے عہد پورے کرتا ہے, جب کبھی بھی وہ کسی سے عہد کر لے کوئی بھی, اور صبر سے کام لیتا ہے, شدید بھوک تکلیف مشکل حالات کے اندر وہ صبر سے کام لیتا ہے. یہی وہ شخص ہوگا جو سچا ہوگا اپنے دعوے نیکی اور ایمان میں, اور یہی وہ ہے جو کہ متقی بھی ہے. دنیا کی جو باقی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نیکی کی اور انسوں کی, وہ ٹائم چینج ہوتی رہیں گی, کون بندہ ڈیفائن کر رہا ہے, کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے, کس زمانے میں ڈیفائن کر رہا تھا, ہر بندے کی ڈیفینیشن فرق ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فار آل ٹائمز فار آل سیزن فار ایوری ون اس ایک آیت کے اندر اس تمام چیزوں کو بیان کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.